الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. محترم حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس اعادے کے ساتھ کہ میرے محترم بھائی جناب محمد حنیف معرفانی صاحب نے آپ کے سامنے تذکرہ فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ محفل 49ویں محفل ہے، اور اس محفل مبارکہ میں ہم سب کے مربی اور مشفق وطن عزیز کے ممتاز اور محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ اختر القادری دامت برکاتہ العالی اپنے مدلل بیان سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں. میں اس محفل مبارکہ میں آپ تمام حاضرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ حضرات سے میں ملتمس ہوں گا کہ آپ اللہ کی کبریائی کے لیے اپنی محبت کا اظہار فرمائیں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، اس سے بھی بلند آواز ہو جائے تو اور بھی لطف آ جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح نبی محترم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ رحمت تمام میں بلند آواز سے ہدیہ درود پیش کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان گرامی قدر، میں درخواست کرتا ہوں محترم سناخاں جناب محمد عظیم اختیاری سے کہ تشریف لائیں اور حمد رب جلیل کے اختصار سے چند اشعار پیش فرمائیں.
درود پاک پڑھ لیجیے تمام حضرات. تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی. تیری ہی طرف سر جھکاتے ہیں ہم سب، تیری ہی طرف سر جھکاتے ہیں ہم سب، ہے تو ہی ہمیں سب سے پیارا الہی، ہے تو ہی ہمیں سب سے پیارا الہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی. پڑا وقت جب بھی کوئی آ کے ہم پر، پڑا وقت جب بھی کوئی آ کے ہم پر، تو ہم نے تجھے کو پکارا الہی، تو ہم نے تجھے کو پکارا الہی. تو ہی ہر طرف ہے نمایاں نمایاں، تو ہی ہر طرف ہے طرف آشکارا الٰہی، تو ہی ہر طرف آشکارا الٰہی، یہی تو ہے بیزاد کے دل کا ارمان، یہی تو ہے بیزاد کے دل کا ارمان، مدینے کا کر لوں نظارہ الٰہی، مدینے کا کر لوں نظارہ الٰہی، تو ہی ہے جہاں کا سہارا الٰہی، تو ہی آسرا ہے ہمارا الٰہی.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. محترم سنخا حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. عزیزان گرامی قدر، ہمارے درمیان وطن عزیز کے ممتاز و محترم سنخا تشریف فرما ہے. آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً یہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر بارہا حاضری کا شرف حاصل کر چکے ہیں. اپنی محافل میں جہاں مجھے شرکت کا شرف حاصل ہوتا رہا ہے، اقبال عظیم صاحب کے ان دو اشعار کو میں شدت سے اور محبت سے ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں، اور اب جبکہ اللہ رب العزت کے خصوصی کرم سے زیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل ہوا، تو ان اشعار کی محبت اور چاہت اور اس کی جو چاشنی ہے اس کا اثر زیادہ محسوس ہوا. ان اشعار کو پیش کرتے ہوئے میں محترم ثنا خان کو دعوت نعت دوں گا. یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، یا رب عطا ہو مجھ کو وہ مخصوص روشنی، اٹھے جدھر نگاہ مدینہ دکھائی دے، اور جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے، سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے. میں درخواست گزار ہوں وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام کے ممتاز و محترم سنخا جناب الحاج سعید احمد ہاشمی چشتی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اپنے خوشکن اور دلربا انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. جناب الحاج سعید احمد ہاشمی چشتی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے چند منتخب اشعار. وقت کی کمی ہے، ہم سب حضرت صاحب کے خطاب سے فیضیاب ہونے کے منتظر ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے آپ سب. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود, شاف روز جزا تم پہ کروڑوں درود, شاف روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کرو. اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی, ہم نے خطا میں نکی تم نے عطا میں نکی, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام بولے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میرا جا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا میرا جا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود.
الحاج سعید احمد ہاشمی چشتی خوبصورت انداز میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا کلام پیش فرما رہے تھے. جب تک ہمارے دل ذوق اور شوق سے لبریز نہ ہوں تو اس وقت تک ہمیں کسی محفل کا صحیح طور پر لطف نہیں آئے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار سبحان اللہ کہتے رہیں، ماشاء اللہ کہتے رہیں، اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. بلند آواز سے ہدیہ درود پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. عزیزان گرامی قدر، اس محفل مقدسہ کا اہتمام جس پرجوش اور محبت کے ساتھ کیا گیا ہے، اس محفل مقدسہ کے اہتمام کے لیے جناب محمد حنیف مارفانی صاحب نے جو کاوشیں کی ہیں اور ان کے رفقا نے کی ہیں، میں انہیں خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کی اس محفل مبارکہ کو خصوصی نسبت حاصل ہے حضرت علامہ مولانا محمد عبد الجلیل نقشبندی دامت برکات العالی کے ایصال ثواب کے حوالے سے، اور حضرت علامہ قبلہ محمد طاہر مارفانی دامت برکات العالی رحمت اللہ علیہ کے خصوصی ایصال ثواب کے حوالے سے. اور عزیزان محترم، اس محفل مقدسہ کو ایک اور خصوصی نسبت حاصل ہے آج کے مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی مصطفی رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے. اس حوالے سے تمام حضرات محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں اسی کے ساتھ نہایت خلوص و ادب درخواست گزار ہوں ہم سب کے مربی مشفق محترم حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب اختر القادری دامت برکاتہم العالی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور مدلل بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے عزت اور وقار کے ساتھ آپ استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو بعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جس طرح کے بارہا آپ کی خدمت میں اس درس تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس پیغام کو قرآن و سنت کے ذریعے آپ کی طرف منتقل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو اس دنیا میں بستے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ آفت و مصائب کی آمجگاہ ہے، اس میں اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ذکر فرمایا ہے اور جو منشور ہمارے لیے اور ہمارے لیے زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا ہے، اور ان زندگی کے شعبہ جات سے اپنے آپ کو اس کی منفعت اور اس کے نفع سے کس قدر اور کس طرح متمتع اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ قرآن نے یہ اسلوب ذکر کر دیے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اس کا ثبوت مہیا فرمایا ہے، اور یہ تقاضے صرف اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان مسلمان جن نظریات کا متحمل ہے، جن اسلامی نظریات کو وہ جانتا ہے اور دل سے مانتا ہے، جس کو آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اپنی نظریاتی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دنیاوی زندگی، اپنی خارجی زندگی کے اندر، کیونکہ نظریات کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو اب وہ کس طرح اپنے ان دل کی باتوں کو، اپنی اس باطنی نظریات کو کس طرح وہ اپنے خارج میں، اپنی باہر کی دنیا میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں کس طرح وہ شامل کر سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے جہاں پر اسے ان عقائد کے قبول کرنے کا پابند اور مکلف بنایا ہے، وہیں پر ان عقائد و نظریات کو اپنی زندگی میں، اپنے آپ پر، اپنے خارج میں، اپنے گرد و نوا میں، اپنے متعلق لوگوں کے اندر، اپنے معاشرے میں عام کرنے کے دستور، سلیقے اور طریقے کو بھی ذکر فرمایا ہے. اور پھر جو نظریہ ہم دل کے اندر رکھتے ہیں، جو اسلامی عقائد، میں تمہید باندھ رہا ہوں، بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، جو اسلامی نظریات جو ہم اپنے باطن کے اندر رکھتے ہیں، تو جب تک اس کا اظہار نہ کیا جائے تو معاشرے کے اندر درستگی نہیں آ سکتی. معاشرہ ہمارے اندر کی چیز نہیں، ہمارے باہر کی چیز ہے، اور نظریات اور عقیدہ ہماری اندر کی چیز ہے. لیکن یہ اندر کی چیز اس قدر مؤثر ہے اور اس قدر ضروری ہے اس معاشرے کے لیے کہ اس کی مثالیں، اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت سے معاشرے کو روشناس کرانا ہے اور ان نظریات کو اپنے اندر سے نکال کر معاشرے کے اندر منتقل کرنا ہے. اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہماری ظاہری زندگی، کیونکہ باطنی زندگی تو اس لیے اچھی ہو گئی الحمدللہ کہ ہم اس نظریے کو قبول کر لیا ہے، لیکن ظاہری زندگی کو سنوارنے کے لیے ظاہری انسان کے ظاہر جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، ظاہر سی بات وہ ماحول کا تقاضا کرتا ہے، تو ہمارے باطن میں جو عقیدہ ہے اس کے مزاج کے مطابق اگر باہر کا ماحول بن جائے تو پھر اندر کا انسان بھی مطمئن ہے، باہر کا انسان بھی مطمئن ہے، اندر سے بھی آپ کا تحفظ ہو جاتا ہے اور باہر سے بھی گویا کہ آپ کا تحفظ ہو جاتا ہے. لیکن اندر کے جو نظریات آپ کے ہیں، توحید، رسالت، ایمان کی تمام چیزیں، باہر کا مشاہدہ اور خارج کی چیزیں اس سے متضاد ہو گئیں، اس سے خلاف ہو گئی، تو پھر ایک بہت بڑی امتحان کی کیفیت کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اپنے گرد و نواح کے اندر اسی نظریات کی مثالیں اور تماثیل اگر بندہ خارج کے اندر، اپنے باہر کی زندگی کے اندر ایک ایک شخص کی تربیت سے کرنا شروع کر دے تو یقیناً معاشرے کے اندر بہت زیادہ اطمینان اور انقلاب آتا ہے. جس طرح دیکھیے کہ یہ واحد نظریات تو سب سے پہلے حضور کے سینے کے اندر تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نظریات کو خارج میں نافذ کر کے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے معیار بنائے ہیں. پھر یہی چیز انہوں نے دوسروں میں منتقل کی، یہی چیز دوسروں میں منتقل کی، یہی چیز دوسروں میں منتقل کی، یہاں تک کہ آج پوری دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہے. لہذا مسلمان توحید کا ماننے والا ہے، اللہ کے وجود کا قائل ہے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ کے قادر و مطلق ہونے کا قائل ہے. وہیں پر وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا نبی یقین کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ایک ہے، اس پر یہ یقین رکھنا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس پر یقین رکھنا ہے. مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ ساری چیزیں نبی کے ذریعے دنیا میں بھیجی جاتی ہیں. پہلے حضور اس نظریے کے واحد متحمل تھے، جو فرمایا انا اول من المسلمین، جو قرآن کہتا ہے سورہ انعام کے اندر کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے اول میں مسلمان ہوں. اس کی کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا گیا ہے، انا اول من المسلمین، میں سب سے تمام نظریات کے سامنے. اس کے تحت مفسرین نے ایک تو اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے، لہذا اس حقیقت کو آدم سے پہلے میں قبول کرنے والا ہوں. ایک تو یہ آیت واضح طور پر حضور کی اولیت کا ذکر کر رہی ہے. اس میں جو اختلاف ہوتا ہے نا کہ اولیت کس کی ہے، تو قرآن نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے سورہ انعام کے اندر کہ انا اول من المسلمین، میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تمام باتوں کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے والا ہوں. تو یہاں پر تفسیر المانی اگر آپ دیکھیں، علامہ سید محمود علوسی علیہ رحمت کی، جو تقریباً متاخرین کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے نزدیک ایک مسلمہ شخصیت ہے اور ایک معتمد اور مستند شخصیت ہے، آپ نے اس آیت کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت پر بحث کی ہے اور وہاں پر آپ اس موضوع کی طرف بھی چلے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا، جو اللہ نے آپ سے کہلوایا کہ محمود آپ کہو انا اول من المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، اس سے مراد حضور کی اول تخلیق ہے. اور پھر انہوں نے ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ایک تو اس کا ایک جہت یہ معنی کی نکلتی ہے، اور ایک جہت اس معنی کی نکلتی ہے کہ جس معاشرے میں میں بھیجا گیا وہاں پر ان نظریات کا متحمل واحد میں تھا، اس معاشرے کے اندر اس کا ماننے والا کوئی نہیں تھا، میں ہی تنہا موحد تھا، میں ہی تمام اسلامی نظریات کو قبول کرنے والا تھا. یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ اسلام بنے گئے ہیں، آپ ہی کے قبول کرنے کا نام اسلام ہے، لیکن ہم جس کو قبول کر رہے ہیں وہ حضور کی ذات سے متعلق ہے، اور حضور جس سے قبول کر رہے ہیں وہ وحی کے ساتھ متعلق ہے. تو لہذا جہت اس میں مختلف ہو جاتی ہے، جہت اس میں مختلف ہو جاتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس دین کو اللہ رب العالمین نے آپ کو بتایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا.
حضور نے اس باطنی عقائد کو نافذ کرنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں ذکر کیا، اس کے جو تقاضے تھے اس کو معاشرے کے اندر ایسے افراد تیار کیے کہ کل اگر یہ عقیدے کا اعلان کر دیا جائے، اس عقیدے کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو پھر لوگ اس کو اپنا لیں، اور لوگ اپنا لیں گے تو اس عقیدے کو بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی، جب عقیدے کو بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان رہنا آسانی ہو جائے گا، اسلام پر رہنا آسان ہو جائے گا۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا تو اگر لا الہ الا اللہ ہم کہتے تو کتنی متعجب بات ہوتی، ہزار لوگ ہمارے سامنے اعتراض کرنے والے کھڑے ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بالفرض اگر ہم ہی جانتے اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا مخالف کھڑا ہو جاتا۔ قرآن کریم برہان رشید کو صرف ہم ہی جانتے اور کوئی نہ جانتا تو یقین ہمارے سامنے ایک بہت بڑا طبقہ اس کتاب کا مخالف ہو جاتا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حقیقتوں کو ظاہر میں نافذ کیا، اس اندر کے پیغام کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ خارج میں لا کے نافذ کیا، اور خارج میں اس کے قبول کرنے والے لوگوں کی طبیعت کے اندر ہم آہنگی پیدا کی، اور ان کے مزاج کے مطابق آپ نے گفتگو کی، اور باطنی نظریے کو جو آگے پہنچانا تھا اس کے لیے نمائندے تیار کیے، وہ نمائندے اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اب مسلمان کہنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، خدا کی توحید اور نبی کی رسالت کو بیان کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کو قبول کرنے والے اور اس کے متحمل، اس پر یقین کرنے والے، اس پیغام سے وابستہ ایک نہیں اربوں افراد ہو چکے ہیں۔ یہ اس تقریر کے مقدمے کی پہلی بحث تھی۔ نمبر دو، اب اس نظریات کو باہر نافذ کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ کس اعتبار سے ہیں، یہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس عام رسمی درس سے ہٹ کر، تاکہ ہم بنیادی طور پر اپنے نظریات کے اسٹرکچر کو کھڑا کر سکیں، عمارت کو کھڑی کر سکیں، اور ہم دیکھ سکیں کہ اس میں ضرورت کس امر کی ہوتی ہے۔ ایک بات، قرآن مجید برہان رشید نے اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں پہلی چیز، پہلا نظریہ توحید ہے۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ باقی تمام نظریے اسی سے متعلق ہیں، باقی تمام نظریے اسی سے متعلق ہیں۔ پیغام کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم تو ضروری ہے، لیکن جہاں ہم پڑھتے آمن تو باللہ، اس کے بعد ہم پڑھتے وہ ملائکتی ہی وہ کتبی ہی وہ رسولی ہی ولیوم الاخر وہ قدر خیری وہ شرری من اللہ تعالیٰ والباسی بعد الموت، یہ پورے عقیدے کی ہم فہرست پڑھتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر خیر و شر پر، وغیرہ وغیرہ، جتنی چیزیں عقیدے کی پڑھتے ہیں یہ تمام چیزیں متعلق ہیں آمنت باللہ سے، یہ تمام چیزیں منسلک ہے آمنت باللہ سے، یعنی آمنت باللہ ہی کے مبلغ اور اللہ رب العالمین کے پیغام ہی کے فروغ دینے والے لوگ، اور اللہ پر ایمان لانے کے مطلب اور اللہ پر ایمان لانے کی حقیقت، اور اللہ پر ایمان لانا یہی ضروری ہے، اس کو پھیلایا نبیوں نے، لہذا انہوں نے پھیلایا کس کو؟ اللہ کے پیغام کو، اللہ کی توحید کو، تو لہذا وہ اس سے متعلق ہوئے، تو لہذا اس لیے ہم نبیوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیغام اور اس کے کلام کو آگے تک پہنچایا فرشتوں نے، لہذا اس اللہ ہی کی ذات کی وجہ سے ہم فرشتوں کو بھی مان رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اس کا تعارف، اس کا پہچان، اس کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے، لہذا ذکر اس کا ہے، تو لہذا ہم اس کتاب کو بھی مان رہے ہیں جس میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اس لیے لاتے ہیں کہ ہماری ملاقات اس سے ہوگی، تو لہذا وہ دن کی اصل بھی اللہ ہی کی ذات سے متعلق ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ دیکھیں ایمان کے اندر تمام چیزیں جو چل رہی ہیں، توحید کے بعد رسالت، فرشتوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ذریعہ بن رہی ہے اللہ کی ذات کے تعارف کا، اللہ کی ذات کے تعارف کا۔ اب اللہ کی ذات کے تعارف کا جو ذریعہ بن رہی ہے ہم ان تمام پر ایمان لے کر آ رہے ہیں، اور اصل چیز کیا قرار پائی؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ اصل چیز کیا قرار پائی؟ ایمان کے اندر اصل الاصول کیا چیز ہے؟ توحید۔ اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات۔ میں سر نہیں جا رہا، یقیناً وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کے ذریعے ہمیں ملا ہے، رسالت کے بغیر توحید کا تصور نہیں، میں اس نظریے کی جانب نہیں جا رہا۔ ہم اپنی اسلامی طرز، اسلام جو ہمیں طرز زندگی دکھاتا ہے، اس میں توحید کا، رسالت کا، فرشتوں سے متعلق ان عقیدے اور ان سچے نظریات کا کتنا بڑا حصہ ہے جس کو ہم فراموش کرتے ہیں، اس لیے ہماری زندگی اجیلن ہو جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور گھٹن والی ہماری زندگی ہو جاتی ہے. دل میں تو ہم کچھ اور عقیدہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر میں ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دو رخی کی وجہ سے اور اس دوری کی وجہ سے ہمارے اندر ایک بہت بڑا تضاد آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے. لہذا میں اس دوری کو ایک بنانے کے لیے، اس دو رخی کو ایک رخ پر لانے کے لیے یہ زمن پیش کر رہا ہوں جو صوفیہ نے اس اعتبار سے پیش کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اصل چیز ہے اللہ رب العالمین کے ذات کا تعارف. اب وہ تعارف جس سے ہوگا اس کی تعظیم ہوگی. اب دیکھیے نا کہ شجر موسیٰ، حضرت موسیٰ نے جس درخت کو دیکھ کر جس کا اللہ نے تعظیم کا حکم دیا تھا کہ جوتے اتار دو، تم اس درخت کے پاس آ گئے، دراصل تم ایک مقدس وادی میں آ چکے ہو. تو وہاں زمین فی نفسی ہی کوئی برکت والی نہیں تھی، وہاں فی نفسی درخت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اہمیت تھی اللہ کے نام کی. اہمیت تھی، مل کر کہیے، اللہ کے نام کی. اس اللہ کا نام یعنی اللہ کا تعارف اس درخت کے ذریعے ہوا. تو جو اللہ رب العالمین کے تعارف اور اللہ کی ذات کا مبلغ بن گیا، چاہے وہ درخت کیوں نہ ہوا، اب اس کی عظمت ہوگی، اس کی تعظیم ہوگی. اور وہ جہاں لگا ہوا ہے، جہاں گڑا ہوا ہے، تو اس خطے، اس اراضی زمین کی بھی تعظیم ہوگی. لیکن اگر پیچھے مڑ کر اگر آپ چلے جائیں تو اصل چیز کیا تھی؟ اللہ کی یاد. اس کے بعد جو بھی چیز ہے، میں نے گزشتہ تقریر اسی پر یہاں پر کی تھی کہ محبت جو اللہ کے لیے کرے گا، دشمنی جو اللہ کے لیے کرے گا، اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو دیکھیں ہم بندوں سے محبت کر رہے ہیں، انسانوں سے محبت کر رہے ہیں، نبیوں سے محبت کر رہے ہیں، ولیوں سے محبت کر رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے، یہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں. تو اصل چیز اللہ کی ذات ہوئی، اصل اس پیغام کے اندر افادیت جو ہے وہ اللہ کا تعارف ہوا، ان کے ذریعے ہوا ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں ہوا، لہذا یہ معظم بن گئے. اور پھر اللہ نے مزید انعامات ان پر بیان فرمائے، اس لیے کہ خدا، اللہ رب العالمین، احکم الحاکمین، مالک یوم الدین، اتنی بڑی ذات جب اپنا تعارف کسی سے کراتا ہے تو اس کو عام حیثیت نہیں دیتا. پھر اللہ رب العالمین جس طرح خود کمال اور جمال کا بادشاہ ہے، اسی طرح اپنی پہچان، اپنی معرفت جس سے دیتا ہے، اسے بھی اپنی مخلوق کے اندر کمال اور جمال کا بادشاہ بنا دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اصل چیز جو بیچ میں پڑ رہی ہے اور آ رہی ہے وہ توحید ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس کی موجودگی کو قبول کرنا ہے. میں نے اسی پر تقریباً درس دیا آپ کے سامنے، گزشتہ درس میں بھی میں نے جو محبت کا ذکر کیا، اولیاء سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. لیکن گھوم کر بات ساری وہی آتی ہے، قرآن سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. نبیوں سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. قیامت کی کیوں حقیقت ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے. تقدیر خیر و شر کو آپ کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس سے اللہ سے متعلق ہے. تو ہر چیز کو مومن اللہ ہی سے متعلق رہتا ہے. اور جب تک اللہ رب العالمین کی موجودگی اور اس نظریے کا تعلق اللہ سے ہے، یہ مومن کے دل میں رہتا ہے، تو عقیدہ پختہ رہتا ہے. یہ ظاہری زندگی کے اندر بھی ہے. اور جہاں پر تصور الہ، اللہ کی موجودگی، اس کی قادر مطلق ہونے کا تصور اور حقیقت یقین انسان کے دل سے اٹھتا چلا جاتا ہے، تو دل میں بھی ایمان پھیکا ہو جاتا ہے، باہر بھی وہ فراڈی اور منافق ہو جاتا ہے. تو اصل ہر چیز، اندر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، اس کو مرقع کرنے والی، اسے مشجع کرنے والی، اسے خوبصورت اور حسین کرنے والی، اسے مضبوط اور توانا کرنے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے، اللہ کی یاد ہے، جس کو سورہ حشر میں بھی ذکر کیا گیا نا. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اصل چیز ایک ہی ہستی کا تعارف ہے. اسی لیے صوفیہ ایک طرف چلے گئے اور فرمایا وحدت الوجود. کیا فرمایا؟ وحدت الوجود. بعض جاہل کہنے لگے یہ وحدت الوجود کا کیا تصور ہے کہ ایک ہی وجود ہے، حالانکہ ڈیسک بھی ایک وجود رکھتا ہے، یہ مائک بھی ایک وجود رکھتا ہے، یہ زمین بھی ایک وجود رکھتی ہے، یہ آسمان بھی ایک وجود رکھتا ہے، یہ دیوار بھی ایک وجود رکھتی ہے. یہ صوفیہ نے کیا عقیدہ لگالا؟ وحدت الوجود، ایک وجود. تو کیا مطلب یہ ڈیسک بھی خدا ہو گیا؟ معاذ اللہ، یہ مائک بھی خدا ہو گیا، یہ دیوار بھی خدا ہو گئی، یہ آسمان بھی خدا ہو گیا. ہم نے کہا تم زمین پر رینگنے والے ہو، شاہین جہاں پرواز کرتا ہے ان کی روح کی پرواز اور ان کے احساس، ان کے تصور تک تم نہیں پہنچ سکتے. وحدت الوجود کی جو بات کر رہے ہیں کہ انہیں اتنی تمیز نہیں تھی کہ جناب یہ ساری چیزیں وجود رکھتی ہے. یہ بات جو تم پیش کر رہے ہو صوفیہ کے اعتراض میں, یہ تو کوئی پاگل نہیں کر سکتا. چلے جائے کہ غوث اعظم کریں, چلے جائے کہ داتا علی حجویری کریں, چلے جائے کہ امام ابو القاسم القشیری کریں وحدت الوجود کی بات. یہ بھی عام سی بات کہ ایک ہی وجود ہے باقی سب فانی ہے, ایک ہی وجود ہے باقی کسی کا وجود نہیں ہے. اگر اس سے مراد یہ ہو جائے, اسی یاد الہی کی بات میں کر رہا ہوں, کہ ایک ہی ذات ہے جس کا تعارف ہو رہا ہے, ایک ہی ذات ہے جس کا تعارف ہو رہا ہے, کبھی حضرت آدم کی صورت میں ہو رہا ہے, کبھی ابراہیم کی صورت میں ہو رہا ہے, کبھی جمع کر کے کامل طور پر سید عالم کی صورت میں ہو رہا ہے, تو گویا کہ ہو رہا تعارف جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات کا ہے. اور دنیا جس کے پیچھے بھی چل رہی ہے محبت کے اندر, بالخصوص اہل ایمان ہی کی بات کر رہا ہوں, اہل ایمان جس پر بھی عقیدت اور اس کو اپنا مقتدا اور امام بنا رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچا رہا ہے. تو گما پھرا کے ساری بات جو آئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ تعارف اللہ رب العالمین کا ہے, اور بندے نے جس عقیدے سے سارے عقیدوں کو قبول کرنا ہے, اور اندر اور باہر کی دیوار اور اندر اور باہر کی زمین, اندر اور باہر کی فضا کو معطر کرنا ہے, وہ اصلا کرنا ہی اللہ کی یاد سے ہے, اللہ کے پیغام سے. تو میں یہ وحدت الوجود کے دو جملے پیش کر کے پھر میں پیچھے آتا ہوں اور اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. جو موضوع آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 11 سے, اس کو موجود رکھنے کے لیے اور صوفیہ کی حقیقت اور عظمت کو بتانے کے لیے یہاں پر میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے. صوفیہ کی اصطلاح وحدت الوجود, اور وحدت الوجود کا لفظی معنی تو یہی بن جاتا ہے کہ جناب ایک ہی وجود ہے, وحدہ ایک وجود, یعنی ایک ہی وجود ہے, وحدت الوجود ایک ہی کا وجود ہے, ایک ہی کا وجود ہے. تو کہنا کہ ایک ہی کا وجود کیسے ہو سکتا ہے, یہ زمین بھی آسمان بھی تو اپنا وجود رکھتی ہے نا, یہ درخت یہ ستارے یہ بھی وجود رکھتے ہیں, لہذا ان کا مطلب ہر چیز خدا ہے, خدا ہر چیز میں آ گیا ہے. معاذ اللہ, یہ مراد نہیں ہے. اس کی مقصدیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے, بلکہ صوفیاء کرام وہ سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, جو میں آپ کو فکر دے رہا ہوں نا, وہ غور کرتے ہیں کہ نبی کو کیوں مانتے ہو اللہ کے لیے, قیامت کو کیوں مانتے ہو اللہ کے لیے, فرشتوں کو کیوں مانتے ہو اللہ کے لیے, ڈرتے کیوں ہو اللہ کے لیے, بچوں کا خیال کیوں رکھتے ہو اللہ کے لیے, سانسیں جو چل رہی ہیں اس میں احساس کس کا ہے, اللہ سے تم متعلق ہو. تو گویا کہ جہاں جہاں ہر جگہ پر اللہ رب العالمین کی یاد ہی کا تصور ہوتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں جب حقیقی تصور اور حقیقی ذات اللہ کی ہے تو باقی سب عکس ہے اور ایک نظارے اور تصویر ہے. اگر ایک وجود ہے جس کے گرد سب گھوم رہے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ وجود ہے جس کے گرد کائنات, گویا کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہے, معاذ اللہ اس کو علماء اور صوفیہ کہتے ہیں, یوں کہو کہ ہم اللہ کے حضور موجود ہیں. اس کی مثال ایک بڑی پیاری دی ہے اعلی حضرت امام اہل سنت نے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ دیکھو کہ اگر ایک چراغ جل رہا ہو, ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے گرد مکان بنا ہوا ہے, مکان بنا ہوا ہے اور وہ شیشے کا مکان ہے, کہیں پر کالے شیشے لگے ہیں, کہیں پر پیلے لگے ہیں, کہیں پر لال لگے ہیں, ٹھیک ہے, اور شمع جل رہی ہے, جو شمع جل رہی ہے فانوس جو جل رہا ہے اور اس میں جو لو جل رہی ہے, اس کی چمنی جو ہے مختلف کلر کی ہے. اب کوئی ایک طرف سے آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ کالی, یہ جو روشنی ہے یہ کالی ہے, دوسری طرف سے آتا ہے تو کہتا نہیں یہ روشنی لال ہے, تیسری طرف سے آتا ہے تو کہتا یہ روشنی لال نہیں پیلی ہے, چوتھی طرف سے آتا ہے تو سفید ہے, حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے, وجود تو اندر جو لو جل رہی ہے اس کا ہے, جو جس زاویے سے آ رہا ہے اس زاویے سے اس کی رنگت کو پا رہا ہے. فرما بلا تشبیہ یوں سمجھ لو ایک ہی ذات موجود ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ہے, باقی تمام کے تمام عکس اور اس کا پرتو ہے جس سے اس کی ذات کی چمک ظاہر ہو رہی ہے. جو مصطفیٰ کریم کے قریب آ کر دیکھتا ہے تو اسے سفید نظر آتا ہے, جب وہ جہل کے قریب آ کر دیکھتا ہے تو اسے کالا نظر آتا ہے. تو حقیقت میں ذات جو ایک وجود رکھتی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے, باقی تمام عکس اور پرتو ہے, جس کو صوفیہ وحدت الوجود کے نام سے یاد کرتے ہیں. میرے دوست, اس بات کو اگر ہم تیسرے مرحلے میں لے جائیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے, تو سورہ حشر نے بھی اس بات کو ذکر کیا تھا نا کہ ولا تکن کالذین نسوا اللہ, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. سورہ حشر میں اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے. اب دیکھ اس چیز کو ذکر کیا, انسان کی گمراہی. آپ کہیں گے کہ انسان جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اس کے لیے خرابیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ انسان خراب ہو جاتا ہے اور اپنی روش سے ہٹ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا جائے کہ طبی طور پر ہٹتا ہے تو اس نے غلط چیزیں کھا لی ہیں، یا اگر خارج کے اندر کوئی امور کو وہ دیکھیں اور اس پر اندازہ لگائیں کہ جب انسان بد اخلاق ہو گیا ہے، بد کردار ہو گیا ہے، تو کہنا کہ شاید اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے بری صحبت اختیار کی ہے، اس وجہ سے ہوا کہ وہ شراب خانے چلا گیا تھا، اس وجہ سے ہوا کہ اس نے بدنظری کر لی تھی. تو ہم تو اس کی بے شمار تعبیر پیش کر سکتے ہیں. تو وہ جو ہے آپ کی مین طرف، انسان کے بگڑنے کی بے شمار تعبیر ہو سکتی ہے، انسان کے بگڑنے کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ساری صورتیں فروعی ہیں. شراب خانے چلا گیا، بدکاری کرنے چلا گیا، بدنظری اس نے کر لی، چوری اس نے کر لی، ڈکیتی اس نے کر لی، والدین کی نافرمانی کر لی، بچوں کے حقوق کھا لیا، کسی کی امانت غصب کر گیا. کہ یہ ساری صورتیں، آپ کہیں گے انسان خراب ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے چوری سے ہوتا ہے، ان چیزوں سے ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں فروع ہیں، یہ ساری چیزیں فروع ہیں. اصل انسان گمراہ جب ہوتا ہے جب خدا کو بھولتا ہے. یہ قرآن نے ذکر کی، اس مقصد کو سمجھنا ہے. فرما ولا تکون کالذین نسوا اللہ، شراب تو بعد میں پیتا ہے لیکن لے کر کون سی عادت اس کو جا رہی ہے؟ مسجد میں تو بعد میں جاتا ہے لیکن کس کی یاد لے جا رہی ہے؟ کس کی یاد میں اس کو مسجد کی طرف لے گیا، اور کس کی یاد میں اس کو، کس کی یاد کی غفلت نے اس کو شراب خانے کی طرف لے گیا؟ فرمائے یہ تو شروع کے خارج کے نتیجے ہے پیارو، اصل میں خدا کی ذات ہے. جسے یاد رہا وہ مسجد کی طرف گیا، جو بھول گیا وہ شراب خانے کی طرف چلا گیا. تو فرمائے انسان کی گمراہی جو ہے یہ تو خارج کے نتیجے ہیں، خارج کے نتیجے ہیں، یہ تو فروع ہے اس کے مقابلے میں، تصور الہ کے مقابلے میں اور خدا کی موجودگی کے یقین کے مقابلے میں، یہ تو فروع ہے. اس کے مقابلے میں فروع کہہ رہا ہوں میں، اس کے مقابلے میں فروع کہہ رہا ہوں. میں سے قرآنی کے حوالے سے فروع نہیں کہہ رہا، نظریات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ جو تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ انسان کافر ہو گیا، انسان نے 360 بت بنا لیے، انسان نے اپنی بچی کو ذبح کر دیا، گود کی بچی کو قبر کے اندر دفن کر دیا، زندہ بچی کو، ڈکیتیاں کرنے لگا، ڈاکو بن گیا، چور بن گیا، والدین کے نافرمان بن گیا، ماں باپ کو گالی دینے والا بن گیا، تو یہ گمراہی کیسے آتی ہے؟ تو قرآن کہتا ولا تکون کالذین نسوا اللہ، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بلایا. اب آپ اس کو ریوائز کریں اور پچھلے طرف اس کے مفہوم مخالف کی طرف آ جائیں. ایک بندہ والدین کا ہاتھ چومتا ہے، حلال کماتا ہے، یہ تو آپ نے مفہوم مخالف اس کا دیکھا نا، کہ ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، اسی کا مفہوم مخالف اگر آپ دیکھیں تو کیا مطلب؟ والدین کا ادب کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تقوی و طہارت کر رہا ہے، تمام امور اس سے سر انجام ہو رہے ہیں، سرزد ہو رہے ہیں. تو تصور اور معاملات اس میں ہوئے کہ اس طرف لے جانے والی کیا چیز تھی اور اس طرف ابھارنے والی کیا چیز تھی، کس چیز نے اس کو باپ کے ہاتھ چومنے پر تیار کیا، کس چیز نے اس کو امانت میں خیانت کرنے سے روک دیا، کس چیز نے اس کو اپنے سامنے شراب کے جام کو دیکھتے ہوئے اس سے منہ موڑنے پر راضی کر دیا، کس چیز نے اس کے سامنے لاکھوں کی امانت کے سامنے ایک ایک چیز کو گن کر رکھنے پر رکھ دیا، وہ کیا چیز تھی؟ وہ اللہ کی یاد تھی. وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کیا. مختصر مفہوم ہے، اسی کو بعد میں پھیلا کے ذکر کیا گیا. اور قرآن نے اصلاح کے لیے جملہ کہا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، بھائی ایسے ہو جاؤ، سنو بات، اللہ کو نہ بھولو، نہ بھولو خدا کو، اس لیے کہ نبی بھی تم کو یاد ہے کہ تمہیں اللہ یاد ہے، تمہیں فرشتے بھی یاد، اس لیے جسے اللہ یاد ہے، جسے اللہ یاد نہیں اسے نبی بھی یاد نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نبی نبی کیوں کرتے ہو، ہم نے کہا نبی نبی وہی کرتا ہے جسے خدا زیادہ یاد ہوتا ہے. نبی نبی وہی زیادہ کرتا ہے جسے خدا زیادہ یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کو مانا جا رہا ہے خدا کی وجہ سے. نبی کی نبوت اور اس کی کرامت و شرف و عزت کو اس کے اعزاز و تکریم کے ساتھ اس کو قبول کر کیا جا رہا ہے. یہ شرف و عظمت کے جملے اس کے لیے جو بولے جا رہے ہیں، کیوں بولے جا رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. تو لہذا جس نے پیغام والے مبلغ کے احترام میں اور دعوے کی دلیل کے احترام میں یہ جملے کہے، تو یقیناً دعویٰ دلیل اور در حقیقت اللہ رب العالمین سے اس کا گہرا تعلق ہے. آپ سفر کر کے جاتے ہیں، ابھی انشاءاللہ شیخ الاسلام حضور عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے 23-24 کو، تو یہاں سے قافلے در قافلے جا رہے ہیں، سردیوں میں اتنا لمبا سفر طے کر کے جا رہے ہیں، یہ کون لے جا رہا ہے؟ اللہ کی یاد لے جا رہی ہے، یہ کون لے جا رہا ہے؟ اللہ کی یاد لے جا رہی ہے، کون لے جا رہا ہے؟ اللہ کی یاد لے جا رہی ہے. تو ہر چیز کے اندر، ہر رشتے کے اندر اللہ کی یاد. اس لیے حضور نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض کے رکھے. دیکھیے اب باپ سے محبت کیوں؟ کہ اللہ کے لیے. اسی پیغام کو وہ پختہ کرتے ہیں، اسی پیغام کو پختہ کرتے ہیں. باپ سے محبت کیوں؟ اللہ کے لیے. ماں کا احترام کیوں؟ اللہ کے لیے. امانت میں خیانت کیوں نہیں کی؟ اللہ کے لیے. پڑوس کا حق کیوں ادا کیا؟ اللہ کے لیے. بچوں کی کفالت کیوں کی؟ اللہ کے لیے. تمام امور کو احسن طریقے سے کیوں انجام دیا؟ اللہ کے لیے. کسی نے گالی بھی دی تو سر جھکا دیا، کیوں؟ اللہ کے لیے. اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر نیک لوگوں کی صحبت تک لایا، کیوں؟ اللہ کے لیے. فوش گوئی چھوڑ دی، کیوں؟ اللہ کے لیے. کسی کے لیے بغض اور برائی چھوڑ دی، کیوں؟ اللہ کے لیے. کسی پر تکیہ اور بھروسہ چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ اللہ کے لیے. تو ہر چیز جس کے گرد ہماری خارجی زندگی جس میں ہم ہیں اور ہماری اندر کی زندگی جس کے گرد تلاش کرتی ہے، وہ یاد الہی ہے. وہ اصل چیز کیا ہے؟ یاد الہی ہے. اب ہم جس طرح کی میں عرض کر رہا تھا، یاد الہی سے اگر ایمان کے جو دعوے ہم نے کیے وہ خالی ہو گئے، اندر کا انسان بھی اجڑ جائے گا اور باہر خالی ہوا تو وہ بھی اجڑ جائے گا. اس لیے کہ جہاں آپ زبان سے آمنت باللہ و ملائکتی پھر پھر پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس سے نتیجہ لینا ہے جو پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنا تو صرف ایک عبارت ہوئی، سطر ہوئی، لیکن آپ کو پتا یہ ہو کہ کس کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس کو، کس کے حکم پر پڑھ رہے ہیں، کس سے اس کا مطالبہ اور جزا چاہتے ہیں، تو پھر ایک کلمہ ہی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تصور الہ کی. اس لیے قرآن نے کہا، یوں تو ذکر کیا ہے کہ شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یہ فحش ہے، یہ گناہ ہے، یہ فاحشہ ہے، یہ فواہش میں سے ہے، یہ برائی میں سے، ذکر کیا. لیکن اپنی نصیحت کو جب کمال پر لے گیا، اب لوگوں کی فکر جیسی مضبوط ہوتی چلے گی، توجہ آپ کی، لوگوں کی فکر جیسی مضبوط ہوتی چلے گئی، نرسری کا طالب علم جب اعلیٰ درجے کے اندر پہنچ گیا تو اب اس کے لیے نصیحت کا درجہ اور ہو گیا، اس کے لیے نصیحت کا درجہ اور ہو گیا. پہلے مبتدی طالب علم تھا، ابتدا میں تھا، تو اس کی نصیحت، اسے تلقین، اس کا درس، اس کا نصاب اور اس کے دروس کی تمام کتب اور استاد کے سمجھانے کا انداز اور تھا. جیسی جیسے اس کا شعور بالغ ہوتا گیا، جس طرح وہ نچلی مثالوں کو سننے کا عادی ہوا، اس سے بڑی مثالیں اس کے سر بلا کر رکھی گئی. جس طرح وہ نچلی مثالوں پر عمل کر کے چھوٹی چیزوں سے درکنار ہوتا رہا، اب اس کے عزائم کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو حقیقت کی طرف لایا گیا. جب بندہ اسلام سے وابستہ ہوا، اس کو نماز روزے کی دعوت دی گئی، ان گناہ کی امور، چوری، شراب، زنا، ان سے منع کیا گیا. اب جیسے جیسے اس کا شعور بالغ ہوتا چلا گیا اور اس نے بھی سوچا کہ بھائی آخر اس سے منع کیوں کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کو اگلے درجے کی اور کمال کی نصیحت 28ویں پارے میں جا کر سورہ حشر میں اللہ نے بیان فرمائی کہ دراصل یہ ہے کہ یہ خرابی جو ہے یہ سسٹم کی خرابی سے نتیجہ آتا ہے. سسٹم کی خرابی کیا ہے؟ کہ یہاں سے خدا کی یاد نکلتی ہے تو اگلے کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں خدا کی یاد کا غلبہ ہوتا ہے تو اگلے کام سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فرما ولا تکون کالذین نسوا اللہ فانسا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بلایا ہے. توجہ آپ کی میری طرف، ان لوگوں کی طرح مل کر کہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. یہ میں ابھی مقدمہ ذکر کر رہا ہوں، جس موضوع کو میں نے لانا ہے اس کے لیے میں صرف آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں کہ اس موضوع کو جس کا ہماری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا دخل ہے اور ایک بہت بڑی اہمیت ہے، جس سے ہم روگردانی کرتے ہیں اور سوچتے نہیں اس طرف ہم، جس کی بنا پر ہمارے اندر لڑائی جھگڑے برائیاں. اب انہوں نے مجھے مسکرا کر کیوں نہیں دیکھا، انہوں نے فلاں کی طرف توجہ کیوں کر لی، انہوں نے میری طرف توجہ کیوں نہیں کی، یہ مال مجھے کیوں نہیں ملا، یہ مال اس کو کیوں مل. یہ ساری گڑبڑ ہوتی کب ہے؟ کہ وہ اسی مقدمے کے اندر پوشیدہ ہے، یہ اسی مقدمے کے اندر پوشیدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے جو بنیادی نصیحت کمال پر لے جا کر اہل ایمان کو دی، کہ بس وہی اصل نصیحت ہے، اور بعد میں سب اس کی تعبیرات، تشریحات اور دنیا کے اندر پیش آنے والے حوادثات اور مصائب کی دلیلیں ہیں. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. اس لیے کہ جو اللہ کو بلاتے ہیں فانساہم انفسہم، دراصل وہ اپنے آپ کو بلا دیتے ہیں. جسے یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا منشور کیا ہے، تو وہ تو کبھی اس گلی میں منہ مارے گا کبھی اس گلی میں منہ مارے گا, لیکن جسے پتا ہے کہ میرا منشور کیا ہے, میرا راستہ کیا ہے, میرا گھر کہاں سے آتا ہے, تو پھر وہ دوسری سڑک کو اختیار نہیں کرے گا, اسی راہ کو لے گا جس راہ سے اس کا گھر آ جاتا ہے, جو راہ اس کو اس کے گھر کی طرف لے کر جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی راہ میں چلنا کہ جنہوں نے رب کو بھلا دیا, رب کو بھلانے والی راہ سے تمہیں منزل نہیں ملے گی, مرکز نہیں ملے گا, تمہیں مرکز ملے گا اس جگہ سے جہاں پر خدا کی یاد ہوتی ہے. اس لیے فرمایا اولیاء کے پیچھے چلو, اس لیے فرمایا اولیاء کے پیچھے چلو, یہ تمہیں ہمارے ہم تک پہنچا دیں گے, تم اپنی مرکزیت تک پہنچ کا احساس جو کر رہے ہو اس مرکز تک تم پہنچ جاؤ گے. فرمایا ان کے ساتھ نہ جڑنا جو نے خدا کو بھلا دیا, اس لیے کہ جو خدا کو بھلانے والا راستہ ہے وہاں پر کبھی اطمینان ہے ہی نہیں, وہاں پر سکون نہیں ہے, اور بے سکونی کی راہ میں بندہ چلے تھوڑی دیر کے لیے سبزہ اور لالہ زار اور تھوڑی دیر کے لیے رونائی اور خوشبودار وادی تھی, آگے چل کر پھر خاردار وادی ہے. تو قرآن کہتا ہے وہاں پر پہنچ کر انسان اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتا ہے. تو فرمایا ان جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے, خدا کو بھلا کر انہوں نے خدا پر کوئی ظلم نہیں کیا. فانساهم انفسهم, دراصل وہ خود کو بھول گئے, وہ خود کو بھول گئے کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے تھے, ہمارے آنے کا کیا مقصد تھا, ہمارے جینے کا کیا مقصد تھا. اور اللہ فرماتا اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ ہیں جو فسق کی اصل راہ پر چل کر, اور یہ فاسقوں کے اندر سب سے اوپر ہیں, یہ اصل فاسق ہیں کہ جو خدا کو بھلاتے ہیں. تو اس تمام مقدمے کے اندر بات جو بتانے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری داخلی زندگی ہے یا خارجی زندگی ہے, وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ راستے سے اگر کوئی زر دینے والی چیز ہٹا دے تو اسے اجر ملے گا. اس میں اجر کی کون سی بات ہے, اس میں اجر کی کون سی بات ہے؟ تو فرمایا اللہ کے لیے کیا اس میں اجر ملے گا, اللہ کے لیے کیا اس میں اجر ملے گا. اب اس میں بحث شروع ہوئی کہ ایک بندہ آیا, اس نے راستے سے کانٹا ہٹا کر سائڈ میں رکھ دیا, اب سوال یہ کہ اس کو ثواب ملا کہ نہیں ملا. دوسرا آیا, اس نے اسی طرح کسی اور گلی سے کسی اور راستے سے کوئی زر دینے والی چیز زر دے چیز کو ہٹا کر سائڈ میں رکھ دیا. اب دو بندے سامنے ہیں, اب بات ہوتی ہے ثواب اس کو ملا یا اس کو ملا, یا دونوں ثواب میں چلے. عمل تو دونوں کا ایک جیسا ہی ہے, اسٹائل تو ایک ہی جیسے, حرکت ایک ہی جیسی ہے, فعل ایک ہی جیسا سردد ہوا ہے. اس نے بھی ایک راستے سے تنکا اٹھا کر زر دے چیز کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا, دوسرے نے بھی اٹھا کر سائڈ میں رکھ دیا. اب سوال ہوتا ہے کہ کیا دونوں کو اجر ملے گا؟ تو فرمایا اجر عملوں میں نہیں ہوتا ہے, اجر عمل میں نہیں ہوتا ہے, اجر دراصل نیت میں ہوتا ہے. کہ اس سے پوچھو کہ تو نے یہ راستے سے جو کانٹا ہٹا کر سائڈ میں رکھا کس کو دکھانا چاہ رہا تھا؟ تو کس سے تو اس کا اجر چاہ رہا تھا؟ اگر دنیا والوں سے چاہ رہا تھا تو یہ عمل محض عبث ہے, اور اللہ کو دکھانا چاہ رہا تھا تو یہی عبادت ہے. تو فرمایا انما الاعمال بالنیات. اس لیے پوچھا گیا کہ لوگ جو جنت میں جائیں گے وہ اپنی عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ علماء کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, عمل جنت میں نہیں لے کے جاتا, نیت جنت میں لے کر جاتی ہے. کہ کس کے لیے کیا تھا, سمجھ گیا کہ کس کے لیے کیا تھا. لہذا دو قسم کے عمل سامنے آ رہے ہیں, اس نے بھی راستے سے تنکا ہٹایا, اس نے بھی کانٹا ہٹا دیا, اس نے بھی کانٹا ہٹا دیا. عمل دونوں کا ایک جیسا ہے, کہ دونوں کا اجر ملے گا؟ فرما نہیں, اجر کا تعلق حرکت پر, اجر کا تعلق اور قبولیت کا تعلق محض کسی فعل پر نہیں ہے, یا کسی فعل کے صدور ہونے پر نہیں ہے, بلکہ اس فعل کے پیچھے جو فکر ہے, جو داعیات ہے, وہ اس فعل کی اساس اور روح اور بنیاد ہے. وہ جس کے لیے ہو رہی تھی عمل بھی اسی طرح مرتب ہو جائے گا. جس فکر نے اسے اس کانٹا ہٹانے پر تیار کیا ہے, جس فکر نے اسے اپنے والدین کا ادب کرنے کے لیے تیار کیا ہے, تو یقین وہی فکر اس کے ساتھ ہوگی. جس کو آسان کر کے میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری ان اپنے جو آج کا پیش کرنے والا موضوع اس طرف آ رہا ہوں, جس طرح کہ آپ نے حدیث پڑھی ہے جامع ترمذی میں بھی, مشکات میں بھی ہے, کہ ایک شخص کو جنت اللہ رب العالمین کے سامنے لایا گیا, بہت زیادہ دین بیان کرتا تھا. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں اس کے منہ سے گھسیٹ کر جہنم پھینک دینا. اب دیکھو اس میں کیا کمی تھی, اس نے پگڑی بھی پہنی ہوگی, داڑھی بھی رکھی ہوگی, جبا بھی پہنا ہوگا, ممبر پر بھی بیٹھا ہوگا, پارسا بھی ہوگا, سمجھ رہے میری بات آپ؟ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے, با اخلاق بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, سارے ظاہری معاملات ہوں گے, عمل بالکل حسن والا ہوگا, لیکن جب اس کو لا کر کھڑا کیا گیا, اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں پھینکو, تو کہنے کا مولا میری ساری زندگی بعض و نصیب میں گزری ہے. فرمایا کس کے لیے کیا تھا, سو رہے آپ؟ کیا فرمایا کس کے لیے کیا تھا؟ جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا انہوں نے دنیا میں تجھے علامت الدہر والقہر کہہ دیا. تو نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ تیرا جملہ ہے. پڑھ رہا وہ قرآن ہی تھا, بیٹھا وہ منبر ہی پر تھا, آیا وہ خدا کے گھر میں بھی تھا, لیکن پھر بھی وہ خدا کے گھر میں نہیں تھا, پھر بھی وہ قرآن کے راستے میں نہیں تھا. اس لیے کہ محض قرآن پڑھنا اگر نہیں ہے, جس کو دکھانے کے لیے پڑھنا اس کو دیکھنا ہے. تو فرمائے تو سارا تو نے دنیا کے لیے کیا تھا, یہ دنیا کی نظر ہو گیا ہے, بتا تو میرے لیے لایا کیا ہے. اس کو تو ایک طرف کر دیا گیا, دوسرے آدمی کو لایا گیا, کہا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو. اس نے کہا مولا یعنی مثال سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ میرے گھر کے آگے تو دیگیں بنتی تھی, یتیم فقیر مسکین مسافر میرے گھر میں کھانا کھاتے تھے. میرے گھر میں تیری راہ میں انفاق فی سبیل اللہ میں کبھی انقطاع نہیں آیا. میں نے کسی غریب کو نہیں چھوڑا مگر اسے کھانا کھلایا. میں نے کسی پیاسے کو نہیں چھوڑا مگر اسے پانی پلایا. میں نے کسی برہنہ شخص کو نہیں دیکھا مگر اس کے لیے زینت والا لباس مہیا کیا. مولا پھر بھی میں جہنم میں؟ فرمایا جب تو لباس پہنا رہا تھا تو کس کو دکھانے کے لیے, کھانا کھلا رہا تھا تو کس کو دکھانے کے لیے, پانی پلا رہا تھا تو کس کو دکھانے کے لیے؟ جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا. عمل تو دیکھیں بظاہر جو میں عرض کر رہا تھا بالکل حسن والا ہے, لیکن پیچھے فکر کیا تھی؟ نیت اصل میں اس عمل کو معمول کرنے والی تھی. اس لیے علماء نے لکھا کہ اس کو بھی حدیث میں آیا کہ اس کو بھی جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا گیا. اس لیے کہ عمل تو بظاہر بڑے حسن و جمال والا تھا لیکن نیت اللہ کی یاد سے غافل تھی, اللہ کو دکھانے سے غافل تھی, لہذا وہ اب سو گیا. اسی پر محدثین اور صوفیاء یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا, توجہ میری طرف آپ کی, ایک شخص ایسا ہوگا اللہ اکبر جو اعمال اس کے تولے جا رہے ہیں نا اسے ایک نیت ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, اور فرشتے سے کہیں گے ایک نیکی لے آ تو جنت میں جائے گا. یعنی سو نیکی پہ جنت ملے گی, اس کے پاس 99 نیکی ہے اور وہ بھی جو قبول ہوئی ہے, وہ بھی نیکی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توجہ ہے میری طرف قبول ہوئی ہے. 99 نیکیاں قبول ہو گئی, کہ ایک نیکی تو لے آ 100 ہو گئی, کیونکہ یہی نصاب ہے صف میں جو ہے, اور جنت میں جس درجے میں تجھے بھیجنا ہے وہاں تو 100 نیکی ہونا ضروری ہے. لہذا تو ایک نیکی اس میدان محشر میں کسی سے بھی مانگ کر لے آ, لے آ, تجھے اجازت ہے. جو تو ہم پابندی نہیں لگاتے کہ کس سے تو لائے گا, جس سے تو نیکی لینا چاہے لے آ, اور جو تجھے دینا چاہے وہ دے دے, بس ہمارے پاس 100 پورا کر, ہم عمل نامہ تجھے دائیں ہاتھ میں دیں گے, تو جنت میں چلا جائے گا. سمجھ رہے آپ؟ اب وہ ایک نیکی کے لیے پھر رہا ہے, ایک نیکی کے لیے اس کے پاس 99 نیکیاں. کتنی؟ ایک مثال میں نے دی ہے, اس کو 99 عرب کہہ دیجئے, 99 خرب کہہ دیجئے, میں نے تو ایک ستی بات کی جلدی سمجھ میں آنے کے لیے. ٹھیک, اب وہ پھر رہا ہے ایک نیکی لینے کے لیے. ایک بندے نے اسے راستے میں روکا, بھائی بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تم پھر رہے ہو, آخری کیوں پھر رہے ہو تم؟ کہا جی جنت کی راہ میں مجھے صرف ایک نیکی چاہیے. اس نے کہا بس ایک ہی نیکی چاہیے. کہاں؟ کہا مجھ سے لے لو. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس ہے ہی ایک ہی نیکی. اب اس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے. 99 نیکی میں جب تو جنت میں نہیں جا سکتا تو ایک نیکی سے میں کیسے جاؤں گا؟ دیکھ میرے بھائی, تو اگر جنت میں چلا جائے تو یہ کتنی اچھی بات ہے, یہ ایک نیکی لے لے. وہ ایک نیکی اس نے دی, فرشتے نے آواز لگائی کہ تیری 99 نیکی کا وہ حجم نہیں ہے, تیری 99 نیکیوں کی وہ وقت نہیں ہے, تیری 99 نیکیوں کی وہ اہمیت اور وزن نہیں ہے جو اس کی تنہا نیکی کے اندر ہے. یہاں تک تو بھی جنتی ہے اور یہ بھی جنتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے ایک نیکی پر جنت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ وہ دے اس لیے رہا تھا خیر خواہی کے جذبے میں کہ چلو یہ میرا مسلمان بھائی ہے, یہ جنت میں چلا جائے گا, اللہ کی رحمت سے مستفیض ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے فکر اللہ ہی کی پناہ کو طلب کرنا تھا, اللہ ہی سے رحمت کے تقاضوں کو تھا. تو خدا نے اس کی 99 نیکی کے ذریعے اسے بخش دیا اور اسے ایک نیکی کے تحفے بخش دیا ہے. اس کو اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے, ہر چیز کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے, اللہ کی یاد ہونی چاہیے. اللہ کی یاد اگر ہوگی تو حسد بھی دل سے جائے گا, بغض بھی دل سے جائے گا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح جائے گا میں بھی آگے اس کو ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ درس اصلاح تربیت ہے اور اس میں اپنے عقائد و نظریات کی تربیت دی جاتی ہے, اور صوفیہ کے اقوال ہم چن چن کر لے کر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں ان باتوں پر ہم عمل کریں تو کتنی خوشگوار اور کتنی پرسکون زندگی ہماری گزر سکتی ہے. اب آپ دیکھیے اس میں کہ صوفیہ یہ بھی لکھتے ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر درج کیا, داتا صاحب نے بھی لکھا ہے, حضرت شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمت کے خلیفہ کے خلیفہ حضور سیدی شاہ قدیر میاں علیہ رحمت نے اپنی کتاب مشاہدات حقیقت کے اندر جو بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے ذکر کیا، فرما کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے پاس لاکھوں نے کیا ہے لیکن وہ پھسپھسی ہے، جس طرح تین میں نے مثال آپ کے سامنے دی نا کہ باز و نصیحت، پوری زندگی اس کی باز و نصیحت میں گزری لیکن کیا تھا، پانی کے بلبلے کی طرح انہوں نے کی تھی، کہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، کہ جو اپنے اندر کوئی پائیداری نہیں رکھتی، شیر صاحب کو بلایا کہ پوری زندگی اس نے اپنا مال لٹایا اللہ کی راہ میں لیکن کچھ بھی نہیں ملا، وہ مجاہد آیا اس نے اپنی گردن کٹوا دی اللہ کی راہ میں، جان دے دی اللہ کی راہ میں پھر بھی کچھ نہیں ملا، تو اب دیکھیں نیکی کتنی بڑی ہے، نیکی کتنی بڑی ہے، شہادت نیکی کتنی بڑی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا اور اپنا مال غریبوں کے لیے خرچ کر دینا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، ممبر پر بیٹھ کر ممبر واس کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے دین کو بیان کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اللہ کی یاد ختم ہو جائے تو وہ صرف بڑی ایک عمارت تو رہ جاتی ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا ستون تو ہوتا ہے لیکن دیمک اسے کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے، ریا کا دیمک اسے کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں میدان معاشر میں حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس ایک یا دو نیکی ہوگی لیکن وہ اتنی بھاری ہوگی، وہ اتنی بھاری ہوگی کہ ان کی دو یا تین نیکی ہی پڑھنے کو نیچے جھکا دے گی، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس کروڑہا نیکیاں ہوگی لیکن پڑھنا ہلے گا بھی نہیں اس سے، اللہ اکبر، پڑھنا ہلے گا بھی نہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک دو نیکیاں ہوں گی وہ پڑھنے کو جھکا دیں گے دن میں مستحق ہو جائیں گے، یہ اخلاص اللہ کی یاد کے لیے کہ جس نیکی کو جتنا خدا کی محبت کے لیے کیا، جتنا خدا کے لیے فنا ہو کر کیا، جتنا خدا کے دیدار اور خدا کو دکھانے کے اس پیارے اور اللہ رب العالمین کو جتلانے کے لیے اور محض صرف اور صرف اس کی رضا کی مٹھاس میں کیا، تو اس کی مٹھاس ایسی ہے کہ یہ ایک ہی نیکی انسان کا بیڑا پار کر سکتی ہے، ایک ہی نیکی انسان کا بیڑا پار کر سکتی ہے۔ اب آئیے اس کے چوتھے اور آخری مرحلے میں ہم چلتے ہیں، ابھی اللہ رب العالمین کا خیال ہمارے دماغ میں رہے گا کیسے اور وہ یقین ہمارے دلوں میں رہے گا کیسے، خیال دماغ میں ہے یقین دل کے اندر ہے، اس لیے بزرگوں نے ذکر کیا نا، اب صوفیہ پھر قلب کی بات بھی اور کرتے ہیں، صوفیہ پھر کبھی ذکر کروں گا، جو اعلیٰ نے لکھا نا کہ دل کو جو عقل دے خدا، داتا صاحب کو پڑھیے کشمیر مہاجود میں کہ قلب دل کو کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا جانتے دل کیا ہوتا ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، فرمایا تو تیرا بھی لگا ہوا ہے، فرما قلب اس کو نہیں کہتے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، جس کو قلب کہتے ہیں جو جاری ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے قلب جاری کر دیا، تو بند کب تھا میرے بھائی، وہ تو پیر ہی دھڑک رہا تھا، سمجھ رہے آپ، بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ جو دل ہل رہا ہے نا تو یہ ایسا جاری ہوگا، فرمایا یہ تو پہلے سے جاری ہے، اس کو روح نے تو پہلے سے جاری رکھا ہوا ہے، اگر کوئی ہاتھ لگایا اور کہے میرا دل جاری اللہ ہو کر رہا ہے تو فرمایا یہ وہ قلب نہیں ہے، قلب تو کسی اور شے کا نام ہے جو جاری ہوتا ہے تو پھر گرد و نواح کی ہر شے کو ذکر سے معطر کر دیتا ہے، وہ اگلا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ ذکر کے حوالے سے، تو میں حضور داتا صاحب کی قول کی اس میں تشریح کروں گا، صرف یہاں پر ایک بات آخر میں چلتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ، اس کو ہم درس کے لیے نہیں نصیحت کے اعتبار سے سمجھیں، اور یہ عہد کریں کہ ہم ہر امور کو سر انجام دیں گے اللہ کے لیے، پھر اللہ نے جو امور ہمارے پر رکھے ہیں، ایک تو خود حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، اس میں بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی یاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ صرف نماز پڑھتا رہے، اس لیے کہ جب ہم مسلمان ہیں ہماری ہر زندگی کے شعبے کے اندر اللہ کی یاد ہے، تو ہم شوہر ہیں تو بیوی سے معاملہ کرتے وقت اس وقت بھی ہمیں خدا یاد ہونا چاہیے، بچے سے معاملہ کرتے وقت اس وقت بھی خدا یاد ہونا چاہیے، اپنے دکان پر جو خریدار آیا ہے اس سے معاملہ کرتے وقت اس وقت بھی خدا یاد ہونا چاہیے، اپنے پڑوس سے معاملہ کرتے وقت اس وقت بھی خدا یاد ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملاقات جب بھیڑ بھاڑ میں ہو جاتی ہے اس وقت بھی ہمیں خدا یاد ہونا چاہیے، المختصر ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں تمام کے اندر، ہاں 50% شعبہ ہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے اور 50% حقوق العباد سے ہے، اور اگر ان باتوں کو ہٹا دیا جائے تو اصل میں سب حقوق اللہ ہے، حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہے، اگر کوئی باپ کا ادب اس لیے کرے کہ یہ باپ ہے اس لیے وہ کر رہا ہے تو یہ حقوق اللہ کی حقوق العباد کی روح نہیں، اگر وہ پڑوسی کا ادب محض اس لیے کرے کہ یہ میرا پڑوسی ہے اور میں اس کا لحاظ کروں تو یہ حقوق العباد نہ ہوا، عمل تو ہوا روح نہ ہوئی، اس لیے کہ یہ کرے گا اللہ کے لیے تب وہ حقوق العباد بنے گا، اور جب یہ کرے گا اللہ کے لیے تو دراصل حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہے، اس کو ہلکا سمجھنا دراصل حقوق اللہ ہی کو ہلکا سمجھنا ہے، وہ تفسیر صرف داخل اور خارج کے حوالے سے ہے، نظریے اور عمل کے حوالے سے ہے، عقیدے اور اخلاقیات اور معاشرتی زندگی کی تشکیل اور تقسیم کاری کے حوالے سے ہے، حقوق اللہ حقوق العباد. ورنہ آپ اگر کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں، یہ حقوق العباد ہے نا، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، تو دراصل یہ اللہ ہی کا حق ہے. صرف اس کی تقسیم کاری کے لیے، نظریات کے لیے حقوق اللہ قرار دے دیا، اور اخلاقی اور معاشرتی زندگی کے جو اصول مہیا کیے ہیں اس کو حقوق العباد دیا، اور حقوق العباد کے اندر بھی روح تو اللہ کی یاد کی ہے، ورنہ کم معاشرے کے اندر اصلاح آ سکتی ہے. ایک بات اس موضوع کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اس کے حوالے سے، اب دیکھیں اللہ رب العالمین کی یاد ہی عملوں کی معراج ہے اور یہ ہمارا سکون ہے. اس لیے قرآن نے تبلیغ کے حوالے سے نبی پاک کو بھی یہی ارشاد فرمایا ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو درس دے رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، یا آپ کسی کو درس دے رہے ہیں، کوئی آپ کی بات سن رہا ہے، اگر میرا مطالبہ یہ ہونا کہ آپ اس وقت ہی میرے مرید بن جائیں اور اس وقت ہی میرے گرویدہ ہو جائیں، اس وقت ہی مجھے صوفی با صفا سمجھ لیں، تو پھر میں نے تو خدا کی ذات کو ملحوظ نہ رکھا، نہ آپ کو رکھا، تو یہ ساری چیز بیکار ہوئی. اس میں پھر مجھے ڈر ہوگا کہ کہیں آپ بیٹھتے وقت نشست میں آپ کے پاؤں تھک جائے تو آپ تھوڑا ہل جل کریں تو میرا دل ناراض ہوگا، تو میری تقریر اتنی بے وقت والی ہے جو اتنا بے توجہ سے سن رہا ہے؟ آپ کو پیاس لگی، آپ اٹھ کے چلے گئے پانی پینے کے لیے، یہ بات بھی مجھے پھر بہت بری لگے گی، کیونکہ میں تو آپ کو تبلیغ آپ کو کر رہا تھا اپنے مرید بنانے کے لیے. تو اگر آپ محفل کو چھوڑ کر پانی پینے چل جائیں گے تو پھر میرا ضمیر مجھے بڑا ملامت کرے گا کہ اتنی علمی تقریر میں نے کی، اتنے ابحاث میں لے آیا، اور میں نے شریعت و طریقت کا ایسا امتزاج پیش کر لیا، اس کی نظر میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے چلا گیا تو میں ناراض بھی ہو جاؤں گا اور کل درس دینے بھی نہیں آؤں گا. لیکن اگر میری نظر اللہ کو دکھانے کی ہوگی تو آپ چاہے بیٹھے یا اٹھ کر چلے جائے، آپ سنیں یا نہ سنیں، آپ آئے یا نہ آئے، جس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ ہی رہا ہے، اور جس سے اجر لینے کی بات کر رہا ہوں وہ اجر ضرور عطا فرماتا ہے. تو پھر میں کل بھی تقریر کروں گا، پرسوں بھی کروں گا، اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. تو یہ ہے بندے کے اندر تازگی پیدا کرنے کا ذریعہ، تصور الہ، سمجھ رہے آپ، اللہ رب العالمین کی محبت کا جذبہ. اور قرآن نے یہی کہا، سورہ نام آپ دیکھیں، سورہ آراف کی ابتدائی آیات دیکھیں جو شروع ہو رہی ہے، محبوب کافروں کو دکھانے کے لیے نہیں بیان کرنا، ہمیں دکھانے کے لیے بیان کرنا. تو ان کو دکھانے کے لیے بیان کرے گا، وہ تجھے جواب نہیں دیں گے، پھر تیرے دل میں غم آئے گا، پھر تو ناراض ہو جائے گا. فرما ہوں محبوب تو ہمیں بولنا، ہم تیری ہر بات کو سنتے ہیں. وہ منہ موڑ کے بھی چلا جائے، ہم کہتے ہیں غالب تو ہی آئے گا. لاغلی بن آنا و رسولی، ہم نے وعدہ کر لیا ضرور میں ضرور، میں اور میرا رسول ہی غالب آئے گا. محبوب تو ہمیں دیکھ کر بات کرتا رہے، جس کو دیکھ کر تو بات کرے وہ نہ سنے تو ناراضگی کی بات ہے نا، دل برداشتہ انسان ہو جاتا ہے. لیکن جب رب کو سنانے کے لیے کرے گا تو وہ تو ہمیشہ سنتا ہے، اور وہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے. تو یہ تبلیغ کی صلاح کے لیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے تحت یہ ذکر کیا ہے کہ مبلغ کو چاہیے، مبلغ سے مراد یہ نہیں کہ جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، مبلغ سے مراد یہ نہیں جو منبر پر بیٹھا ہوا ہے، مبلغ سے مراد یہ نہیں کہ جو مولوی صاحب ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی تو سب نے رکھنی ہے، دین کو تو سب نے حاصل کرنا ہے، لیکن جو کلمہ محمدی پڑھ چکا وہ دین کا مبلغ ہو گیا ہے. بس اس کے تبلیغ کے درجے مختلف ہیں، اس کے درجے مختلف ہیں، اس کے شعبے مختلف ہیں. اگر وہ اپنی دکان پر گلے پر بیٹھا ہے تو وہاں پر وہ دین کا مبلغ ہے، وہ اگر بولے گا تو یہ دین بنے گا، وہ جو تولے گا وہی اس کا دین ہوگا، جو رکھے گا وہی اس کا دین ہوگا. اس لیے میرے غوث آدم نے فرمایا تمہارا عمل تمہارے عقیدے کو بیان کرے گا. اللہ 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 ہمارے حال پر رحم فرمائے. فرمایا تمہارا عمل، غوث آدم فرماتے تمہارا عمل تمہارے عقیدے کو ظاہر کرے گا. اندر سے تم کہو مولا میں تجھ سے ڈرتا ہوں اور ظاہر میں فراڈ کرو، تو دراصل اندر سے تم اللہ سے نہیں لڑتے ہو، اس لیے تو تم فراڈ کر رہے ہو. اس لیے غوث آدم فرماتے کہ تمہارا عمل جو ہے، تمہاری حرکت جو ہے، جو تمہارا فعل جو خارج کے اندر ہے، وہ تمہارا عقیدہ بتائے گا کہ تم اندر سے ہو کیا. اس لیے فرمایا نا کہ یوں ہی مرید نہ بنو، پہلے سفر کر لو تھوڑا سا، پہلے تھوڑی سنگت اختیار کر لو، پہلے تھوڑے قریب جا کر دیکھ لو. اس لیے کہ بندہ بناوٹی بنتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نیکی کو بندہ یاد نہیں رکھتا، کیونکہ نیکی کرتا اور بھولتا جاتا ہے، جس نیکی کو بھول گیا وہی قبول ہو گئی، سمجھ گئے؟ جو سچ بول کر آپ بھول گئے وہی قبول ہوا، اس لیے کہ وہ سچ آپ نے خدا کے لیے بولا تھا، اس کا اجر مل گیا اور آپ بھول گئے. جس کو آپ نے یاد رکھا تو دراصل اس میں آپ کی نیت میں فطور ہے. جو چیز یاد رہ جاتی ہے نیکی کے شعبے کے اندر اس میں آپ کو یہ ہے کہ نہیں ایسا، مثال کے طور پر ہم ماضی میں کوئی نیکی کر لیتے ہیں، اس وقت جو ہم نے نیکی کی تھی تو اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، اللہ کی تو جو میری طرف رکھیے گا. یہ ہم نفس کا محاذہ کر رہے ہیں کہ نفس کیسے کیسے انگڑائیاں لیتا ہے، انسان کی نیکیاں کیسے برباد کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک غریب جا رہا تھا، سخت سردیوں کے دن تھے، برف باری ہو رہی تھی، جسم پر اس کے کپڑے بھی بہت کم تھے اور بھوکا بھی بہت تھا. تو کپڑے کم تو ایسی سردی زیادہ اور بھوک سے تو اور زیادہ لگتی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہیٹر چل رہا تھا، بہترین قالین، بہترین صوفہ لگا ہوا ہے، بہترین بلینکٹ کو آپ نے اپنے جسم سے لپٹا ہوا ہے. اچانک کھڑکی سے آپ کی نظر اس فقیر پہ پڑی، آپ کے دل میں اللہ کا خوف بیدار ہوا، آپ کے دل میں اللہ کا خوف بیدار ہوا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. وہ اللہ کا بندہ بھوکا بھی ہے، جسم پر کپڑے بھی نہیں ہے اور برف گر رہا ہے، تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی. اور آپ کا ضمیر آپ کو جھنڈوڑنے لگا کہ اگر رب پوچھے گا تو کیا جواب دے گا. اس وقت آپ نے اپنا لحاف پھینکا، اپنا قیمتی لباس جو آپ نے اپنے لیے سلایا تھا گھر سے نکالا، گھر سے نکالا، بہترین کھانے کا اہتمام کیا، اس کو لا کے اس کپڑے بھی دیے، اسے کھانا بھی کھلایا اور پھر رخصت ہوا. اس کے بعد آپ نے اپنے اندر بہت تسلی بھی محسوس کی اس نیکی پر، کیونکہ بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کام تو بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے. دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتا تو بڑا بوجھ ہوتا ہے، بڑا پھر بار بار پوچھتا ہے ٹھیک رہا نا حضور، میں نے ٹھیک کر دیا تھا نا قبلہ، شیر صاحب آپ خوش ہو گئے تھے نا. تو پھر بندہ بار بار جسجو میں رہتا ہے، تو میں رہتا ہے کہ میں ٹھیک کیا کہ غلط کیا. لیکن جو کام اللہ کے لیے کر دیتا ہے بس اسے بھول جاتا ہے، بس کر دیا اللہ کے لیے، کیا کریں اس کے لیے. تو بندہ جب انسانوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اس میں مطمئن نہیں ہوتا، اور جب خدا کی یاد کا غلبہ اس کے اندر ہوتا ہے تو مطمئن رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطمئن ہی خدا کی یاد کرتی ہے، فعل مطمئن نہیں کرتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ مطمئن ہی خدا کی. اب آپ نے وہ نیکی کی، ٹھیک ہے، اب شیطان اس پر حملہ بھی کرے گا. اب یہ نیکی تو 100% اللہ کی بارگاہ مقبول ہے نا، کیونکہ اس وقت نہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ رحم اس بندے پر آیا، اور کوئی بعید نہیں، ایسی ایک نہیں کروڑ ہاں مثالیں ہیں، ایک نہیں کھربوں مثالیں ہیں، ایک نہیں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ اور بعید بھی نہیں کہ اسی وقت آپ کا جو بہت بڑا کام رکھا ہوا ہو یا آپ جس درجے پر ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اس کی مدد کی، آپ کا درجہ بڑھ گیا، دنیا میں بھی بڑھ گیا، آخرت میں بڑھ گیا، آخرت میں بھی بڑھ گیا. ایسی کئی مثال ہے، کئی لوگ غریبی سے امیر ہوتے ہیں تو ان کو داستانیں یاد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، یہ تو اجر دنیا میں مل گیا اللہ نے دے دیا، اب ایک اس کا اجر آخرت میں ہے. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی تھا، اس نے اپنے جسم کے کپڑے کسی غریب ہی کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیے جو اس سے بھی زیادہ غریب تھا. اللہ کی ذات خوش ہوئی، دو اجر ملیں گے، ایک یہ کہ اس کے پاس مال کی فراوانی ہو جائے گی، اور رہ رہے کہ اس کا دل اسے کہے گا کہ یہ تیرا عمل نہیں ہے، اسی نیت کی وجہ سے ملا یہ، اور جو تھی غریب کی امداد کی تھی نا اللہ کے لیے، یہ تجھے اسی وجہ سے ملا، ورنہ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے. ایک تو ضمیر اس طرف یاد بیتی ہے کہ نہیں انسان کی، یہ صرف بندے کو ضمیر ابھارتا ہے. اب دو نیکیاں، ایک نیکی تو یہ کہ اس کا اجر دنیا میں مل گیا، گاڑی آ گئی، بنگلے آ گئے، اس سے عمدہ لباس آ گئے، اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کی میں خدمت کروں راضی، کیونکہ ایک نیکی میں. اب ایک نیکی کا ایک حصہ جو آخرت میں ملنا ہے اسی نیکی کا، اب اس کو بچانا ہے. دنیا تو مل گیا، اب شیطان بندے کو جب ابھارتا ہے نا تو کبھی دوستوں کی محفل لگتی ہے، گیدرنگ لگتی ہے، تو ہم بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں اور اس میں پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیں، ارے میاں میرے پاس کچھ نہیں تھا. سنو، ایک غریب آیا میرے پاس اور مجھ سے زیادہ غریب تھا، یقین کرو میں نے بڑے پیسے جمع کر کے مجھے کرتا سلایا تھا، وہ کرتا میں نے اس غریب کو دے دیا. یہ جملے جو آپ کہہ رہے ہیں شیطان کا وار آ رہا ہے اس وقت آخر کی نیکی کو برباد کرنے کے لیے، کہ اس وقت بھی اسی جذبے سے آپ بول رہے ہیں یا اس مجمے کو دکھانے کے لیے، یار یہ تو بہت بڑا پارسا آدمی ہے. اب یہ دو رخی اس کے اندر آ گئی ہے، دو رخی اس کے اندر آ گئی ہے. اگر اسی جذبے سے بول رہے ہیں تو اس کو بار بار بولا جا سکتا ہے، اور اگر وہ جذبہ باقی نہ رہ سکے تو خدا کے واسطے پھر اس نیکی کو بھولنا شروع کر دیں، اس نیکی کو بھولنا شروع کرو، اس نیکی کو بھولنا شروع کریں. ہاں اگر وہی جذبہ کار فرما رہے تو نیکی کہو، اس کو تحریر سے نعمت کہتے ہیں. بعض لوگ اپنی انا ظاہر کرتے کہ تو میں تحریر سے نعمت کر رہا تھا، تیبی سے نعمت میں انا نہیں، تیبی سے نعمت میں بھی وہی فکر ہوتی ہے اللہ والی، وہی فکر اب بھی ہونی چاہیے. یعنی لوگ کہتے ہیں میں نے یہ بیان کیا، تکبر نہیں کر رہا، فخر نہیں کر رہا، دکھا ہم اس کی نیت پر شک نہیں کر رہے، لیکن ایک عمل ہم بتا رہے ہیں، اپنا ایک محاذبہ کر رہے ہیں. جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں فخر نہیں کر رہا، غرور نہیں کر رہا، لیکن دیکھو میں نے ایک دفعہ نیکی کی تھی، اللہ کے لیے کی تھی اور اللہ نے مجھے اجر دیا، اگر واقعی میں جملے کہتے وقت اللہ رب العالمین کی یاد سے، یاد کی مٹھاس سے اس کا، اس کی زبان اور اس کا دل اس کی مٹھاس کو پا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تیبی سے نعمت، اس نعمت کو یہ یاد دلا رہا ہے. لیکن اگر اس کے اندر اتنی قوت گرفت نہیں ہے، اس کا ارادہ اتنا مسلم نہیں ہے، اتنے عزم عزائم اس مضبوط نہیں ہے، تو پھر صوفیہ اس کو ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ ایک نیکی تجھے بخشوا سکتی ہے، اس کو ضائع مت کر دینا. یہ نیکی تجھے، توجہ ہے میری طرف، آباد کر سکتی ہے، تو اسے ضائع نہ کرنا. اور پھر اجر کی بارش مستقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اجر کی بارش مستقل ہونا، اجر کی بارش مستقل ہونا. ابھی محرم کے دن گزرے ہیں، سادات پر کام کرنے والے ایک نہیں، اللہ میں یوسف نبھانی علیہ رحمت ایک نہیں، درجنوں واقعات نکلے ہیں کہ ایک سید زادہ تھا، وہ مفلسی تھا، کسی شخص نے حضور کی محبت کے لیے اور حضور کی محبت اللہ کے لیے اس سے تعلق بڑھایا اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا، رسول اللہ خواب میں آ گئے، فرمایا کہ تم نے میرے بیٹے کا خیال رکھا، قیامت میں تیرا خیال رکھوں گا. ایک نہیں، جواہر البحار اٹھا کر دیکھے اور دیگر اور کتب دیکھے، ایسے کئی واقعات نظر آئیں گے. میرے آقا میرے مولا حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت، یقیناً وہ ولی کامل ہے، وہ ہر واقعہ تیبی سے نعمت اور ہمارے لیے منزل کو، اپنی منزل کو مضبوط اور اپنی راہ کو استوار کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت گجرات کی سرزمین پر بعض بدبختوں نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف لکھنا شروع کیا، حضرت امیر معاویہ کے خلاف، یہ اسی کڑی میں ذکر کر رہا ہوں، دیکھیں نیکی کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، اس حضرت امیر معاویہ کے خلاف لکھنا شروع کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ کیا یہ کیا، جھوٹ بولا، تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، مجھے خیال آیا کہ میری کی عزت اور اوقات، سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہے تو ان سے محبت اللہ کے لیے تھی، فرما میں نے قلم اٹھایا اور نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، میں نے سیدنا امیر معاویہ پہ جتنے اعتراضات تھے اس کا مدلل جواب لکھا. فرما جواب میں نے لکھا، ابھی چھپا نہ تھا کہ حضور خواب میں آئے. یہ میں اپنے جیسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے نفس کے عزائم اور اس کی شرارتوں کو مکمل جانتے ہیں، اور پھر وہ یہ حدیثیں پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں اور ہماری دنیا کے اندر بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تحبیس نعمت کی کیفیت کو جانتے ہیں اور تحبیس نعمت کے شعور کو رکھتے ہیں، تو لہذا ان کی نیت میں فطور نہیں، کہ یقین اس واقعے کو لکھتے وقت بھی آپ کے دل میں حضور کی محبت ہی کی بادشاہی ہوگی. فرماتے ہیں کہ ابھی مسودہ چھپانا تھا کہ رسول اللہ خواب میں آئے، کہنے لگے احمد یار تو نے میرے صحابی کی لاج رکھی ہے، قیامت میں تیری لاج رکھوں گا، قیامت میں تیری لاج رکھوں گا. اور دیکھیے اس کے دونوں اجر ملے، جس وقت کتاب منظر عام پر آئی مفتی صاحب کا نام جہاں نہ تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور تحریر سے نعمت کے لیے اس بات کو بیان کر دیا، اور اس نیکی کا دوسرا حصہ جو دربار رسالت سے ملنا ہے جس کی بشارت حضور نے عطا فرما دی ہے. تو ہر چیز اللہ رب العالمین کی رضا ہی کے حوالے سے ہونی چاہیے، کیفیت کے حوالے سے ہونی چاہیے. آج اس موضوع کا میں ایک حصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کو ذکر کرتا ہوں، اس کی تفسیر مزید مثالوں کے ساتھ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا. قرآن کریم کہتا ہے، صرف اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، اس کو آج میں پڑھتا ہوں. اس درس کو انشاءاللہ دوسرے درس کے ساتھ ہم ملائیں گے. جب تک میرے دوستو ہم آپ بھی تھی اور اپنے آپ سے گفتگو نہ کریں، اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز پر تبصرہ اور غور نہ کریں، اس وقت تک نماز وہ نماز نہیں بن سکتی جسے سرکار چاہتے ہیں. اور آپ کہیں گے نماز کہاں، حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا جو نماز تجھے خدا کے قریب نہ کر سکے وہ تجھے خدا سے کوسوں دور لے جائے گی، حدیث شریف میں ہے. جو روزہ تجھے خدا، کیونکہ نماز تو خدا سے ملنے کا نام ہے، تو خدا کے نماز تو خدا سے ملنے کا نام ہے، یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس سے زیادہ قریب بندہ کبھی کسی کے نہیں جاتا، اس سے زیادہ قریب رب کے کسی اور عبادت میں نہیں ہوتا جو نماز ہے. سجدے میں جاتا ہے تو شیطان چیخنے لگتا ہے، او ہو میں رسوا برباد ہوا، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا میں نے انکار کیا، یہ کتنا نیک ہے جو سجدے کے حکم سے سجدے میں چلا گیا ہے. تو رب کریم سے قریب تر انسان نماز میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی اسے دکان یاد رہتی ہے، اس وقت بھی اسے اپنا آپ یاد رہتا ہے، اس وقت بھی اسے اپنی انا یاد رہتی ہے. تو یہ کیوں یاد رہتی ہے؟ کیونکہ ہم صوفیہ کے صوفیہ کی تبلیغ میں اور خوش ملا کی تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ خوش ملا کہے گا اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، صوفیہ بتائیں گے نماز ہوتی کیسے، ہم بتاتے ہیں. وہ کہے گا جی نماز میں سات فرض ہیں، تو پھر انہوں نے کہا جی نماز کے اگر ظاہری سات فرض ہیں تو کچھ فرض اس کے باقی بھی ہیں، جب تک اس کو ادا نہیں کرو گے یہ فرض کے اندر جان پیدا ہی نہیں ہوگی. جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص، ایک معلم تو وہ ہے جو آپ کو پکڑ کر مسلح تک لے آتا ہے، اور ایک مربی وہ ہے جو آپ کی روح کو مسلح تک روکے رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے جسم کو مسلح پر روکے رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کی روح کو مسلح پر روکے رکھتا ہے. تو ان دونوں مرشدوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ایک کو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں جس نے آپ کے جسم کو مسلح تک روک لیا وہ تو مرشد عام تھا آپ کا، اور جس نے آپ کی روح کو روکا وہ آپ کا مرشد خاص ہے. اب ڈھونڈو ایسا کون سا مرشد آپ کو ملتا ہے جو آپ کو نماز کے مسائل بھی سکھائے اور اندر کی باتیں بھی ذرا بتائے، جو من کی بولی بھی آپ کے ساتھ بولے، جو من کی بولی بھی آپ کے ساتھ بولے. اس لیے کہ من کی بولی جب تک نہ بولی جائے باطن نہیں سدھرتا، باطن نہیں سدھرتا. تو یہ جو میں طریقہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضور داتا علی حجویری نے بھی وہی حدیث لکھی ہے جو اور لوگوں نے لکھی ہے، لیکن آپ نے جو حدیث لکھی آپ کی کشف المحجوب اتنی بلند ہو گئی، اور لوگوں نے بھی کتابیں لکھی. اگر کشف المحجوب شریف 100 صفحے کی ہے، 400 صفحے کی ہے، 1000 صفحے کی ہے، اور لوگوں نے 15,000 صفحے کی کتابیں لکھی ہے، لیکن اس کو وہ عروج نہ ملا جو داتا صاحب کی کتاب کو مل گیا. کیوں؟ اس لیے مل گیا کہ انہوں نے ظاہر کی بھی بات کی ہے تو من کی بھی بات کی ہے، انہوں نے حدیث کے دونوں جہتوں کو رکھا ہے. جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دو علم عطا فرمائے ہیں، ایک تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، دوسرا بتاؤ تو تم میری گردن مار دو. علماء نے لکھا وہ یقیناً یزید ہی سے متعلق تھا اور دیگر یہی معاملات سے متعلق تھا، لیکن یہاں میں ضروری امر یہ ہے محبت سے لکھا کہ رسول اللہ کے کلام کے دو رخ ضرور ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر کے جتنے شعبے ہیں وہ دریا ظاہر کے تمام شعبوں کو سیراب کرتا ہوا جائے گا، اور باطن کے اندر جتنے ندی نالے ہیں وہ دریا ہر ایک کے اندر اپنے فیضان کو لٹاتا ہوا جائے گا. جب دونوں جگہ سے یہ کیفیت پیدا ہوگی تب جا کے انسان مسلمان کامل ہوتا ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. قاری نظر آتا ہے، قاری تو یہ بس جو پڑھ دیا قرآن، حقیقت میں قرآن کیا ہے؟ اللہ کے لیے پڑھنا، اللہ کو یاد رکھنا. اور جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر اسے پتا چلتا ہے کلام میں نے کس کا پڑھا تھا. تو قاری بھی ہوتا ہے اور قرآن بھی ہو جاتا ہے، قاری بھی ہو جاتا ہے اور قرآن بھی ہو جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے، جو اسلام اور نیکی کی اساس اور بنیاد ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. امام غزالی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، اور اللہ کی یاد ہی کے اندر، اللہ کی یاد ہی کے اندر اس کو پروان چلانے کے لیے، اس کو بطور ایکسرسائز، بطور مشق، بطور روز مرہ معمولات کے، کیونکہ جب تک ہم نہیں کریں گے، یہ تو صوفیہ کے مقوال کر رہے ہیں، انہوں نے تو ان تمام مراحل اور تمام چیزوں میں کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تو اپنی عملی زندگی کے اندر اس کی مشق شروع کر سکتے ہیں. صوفیہ اپنے مریدین کو جو 40-40 سال اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا مشق کرواتے ہیں. پہلے علی بات آسا پڑھا دیا، استاد بھی دیکھے نا، جب بچے کو پڑھاتا علی بات آسا تو پہلے نہیں پڑھاتا عین غین فا قاف، پہلے پڑھاتا علی بات آسا، جب وہ صحیح پڑھنے لگ جاتا پھر آگے پڑھاتا، پھر وہ صحیح ہو جاتا تو پھر تھوڑا اور آگے پڑھاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حروف تہجی صحیح ہوتا ہے تو پھر آگے کے سبق صحیح ہو جاتا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ نماز اور ہماری ظاہری زندگی کے سارے حسن کو نکھارنے کے لیے جو اصل چیز ہے وہ اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کی یاد کا ایک پورا سبق ہے، فکر کے اندر اللہ کی یاد کا پورا ایک سبق ہے، اللہ کی یاد کا پورا ایک، کہیں وہ سبق ایثار کے نام سے ہے، کہیں وہ سبق قربانی کے نام سے ہے، کہیں وہ سبق خوف خدا کے نام سے ہے، کہیں وہ سبق سخاوت کے نام سے ہے، کہیں وہ سبق اللہ کی راہ میں مال دینے کے نام سے. یہ سبق ہے اللہ کی یاد کے، اس میں جیسے جیسے مضبوط ہوتے چلے گئے آگے آگے بڑھتے چلے جاؤ آگے آگے. یہ اشار و قربانی تو سب سے آخری درجہ ہے اس کا، کہ جس میں لے جا کر اپنی جان کو ہی فدا کر دو، لے جا کر پھر اپنی جان ہی کو بھلا دو، اپنی جان ہی کو بھلا دو، جس طرح امام علی مقام نے بھلایا. اس وقت نہ بچہ یاد تھا نہ اپنی ذات یاد تھی، یاد صرف خدا تھا. اس میں بچہ بھی اگر شہید ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں بی بی زینب رو رہی تھی اور بال پھیلا رہی تھی، یہ مردود جھوٹ بولتے ہیں، تاریخ کے اندر موجود ہیں، وہ صابرہ خاتون تھی، ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے. ان کی زبان پر یہ لفظ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے کوئی سینہ کو بھی نہیں کی ہے، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اصحاب عظیمت میں سے تھے، ان عظیمت کی راہ کو کشادہ کیا ہے، یہاں تک یزید کے دربار کے اندر بھی آپ ڈری نہیں ہیں، جرات کے ساتھ خطاب کیا ہے جسے یزید بھگلا گیا تھا۔ تو یہ اصحاب عظیمت ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو عظیمت کی راہ پر چلتے ہیں، انہوں نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھنے کا درس مکمل کر لیا ہے، اللہ کو یاد رکھنے کا درس۔ غصہ آ جائے، جو پورا سبق ہے، غصہ آ جائے تو چپ ہو جاؤ اللہ کے لیے، اس کی پریکٹس کریں، دن میں کتنی دفعہ غصہ آیا تھا اور کتنی دفعہ چپ رہے، کتنی دفعہ بولے، کتنی دفعہ آپ نے جواب دیا، جب اگر چپ رہے تو یہ اللہ ہی کے لیے رہے تھے، اور جواب دیا تو یقیناً اپنے نفس کے شرارے میں دیا۔ اب ذرا کل کوشش کریں گے، دوبارہ جواب آ گیا، گزشتہ دن تو ہم 6 دفعہ غصہ آیا، 3 دفعہ ہم اللہ کے خاموش رہے، 3 دفعہ نفس کی شکار ہو کر ہم نے بول دیا، چلو کوشش کرتے ہیں، آج کرتے ہیں، دوسرا دن بھی 3 دفعہ ہی گزرا، چوتھا دن بھی 3 دفعہ ہی گزرا، 5واں دن بھی 3 دفعہ ہی گزرا، لیکن 6ویں دن ہم 4 دفعہ غصے پر کنٹرول کرنے پر قادر ہو گئے، لیکن وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس طرح مرید کی تربیت شیخ کرتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کی ایک لمحے کی صحبت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ عبادت تو عمل ہے، وہ آپ کے اندر فکر پھونک دیتا ہے، وہ فکر دے دیتا ہے، اس فکر کو آپ اپنے عمل میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، عبادت بنتی چلی جاتی ہے۔ تو ان زندہ دلوں کے پاس آپ کو وہ فکر ملتی ہے، آپ کو وہ تریاق اصل ملتا ہے، جس کے ذریعے آپ کو اصل وہ چیز ملتی ہے کہ آپ اگر کسی شے کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتی ہے، جس شے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو جناب وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین کی یاد کو رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا یہ درس محض درس قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کی ورود و تربیت کے حوالے سے ہے، اس کو ذکر کرنا ہے۔ تو آج ہم نے اس فکر کو دیکھنا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی کس کے لیے پڑھی تھی، ظہر پڑھی تھی کس کے لیے، ایک غور کرنا ہے، عصر پڑھی تھی کس کے لیے پڑھی تھی، فجر پڑھی تھی کس کے لیے پڑھی تھی، عشاء کے اندر جسم دکھ رہا تھا، نیند آ رہی تھی، لیکن پھر ہم جلدی جلدی اٹھے اور وضو ہم نے کیا اور کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو غور کرے کس کے لیے کیا تھا۔ میرے دوستو، اس کو عام درجہ نہ لینا، یہ چنگاری ہے، یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں نا، یہ روحانیت کی چنگاری ہے۔ کیا ہے؟ روحانیت کی چنگاری ہے۔ اس چنگاری کو برقرار رکھو گے تو رگڑتے رگڑتے یہ شعلہ بن جائے گا، اور جہاں شعلہ بنتا ہے تو پھر دنیا اسی کو داتا اور غوث اعظم کہتی ہے۔ تو اس چنگاری تک تو ضرور رہو جو اللہ کی یاد کی چنگاری ہے، اگر آپ سو رہے زمین اٹھا رہے کہ اٹھ اور شرم کر نماز پڑھ، اس چنگاری کو بجھا مت دینا، اس پہ مٹی مت ڈال دینا، پھر اٹھ جانا، پھر اٹھ جانا، اور اٹھ کر پھر واقعی میں وضو کر کے نماز پڑھ لینا، پھر یہ چنگاری تھوڑی اور تیزی کے ساتھ آئے گی، پھر یہ تھوڑی اور تیزی کے ساتھ آئے گی۔ تو بس اس کے ہر بات پر امن نہ صدق نہ کہنا، پھر کچھ وقت تم دیکھنا یہ دل کشادہ ہوگا، کل کی بات بھی تمہارے دل پر اتر جائے گی، تمہارے معاملات بھی۔ یہ القاء الہام ہوتا کیسا ہے؟ جب اس چنگاری کو بندہ دل پر رگڑتا رہتا ہے تو دل مجلہ ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، پھر عرش کی باتیں دل پر اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اولیاء کے قلب پر جو عرفان اترتا ہے، اس کی برکت یہ چنگاری ہے۔ اس کی برکت کیا ہے؟ اصل چیز ہے چنگاری، جو دل کو مانج کر رکھتی ہے، اور جب یہ دل کو مانجتی ہے تو دل بھی روشن ہوتا ہے۔ اور ملا علی قاری، یہ باتوں کے پیچھے میرے پاس حدیثیں بھی موجود ہے، یہ جو باتوں میں محض لفاظی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے محدثین اور فقہا کی عبارت موجود ہے۔ ملا علی قاری حدیث جبریل کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلی چیز مشکات، مرقات کی شرح، مرقات میں لکھتے ہیں، مشکات کی شرح کے اندر فرمایا کہ یہ چنگاری ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کو اپنے دل پر طاری کرتا ہے تو یہ دل کے اوپر اگے ہوئے گناہوں کے جتنے گھاس پھوس ہے سب کو جلا دیتی ہے۔ جب یہ جلتی ہے تو اندر کا آئینہ صاف ہوتا ہے، آئینہ صاف ہوتا ہے۔ ملا علی قاری خود محدث ہے، محدث ہے، مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ لوہے محفوظ پر جو عبارتیں لکھی ہوئی ہے نا، مثال کے طور پر آپ کوئی کاغذ سے بڑی بڑی عبارت لکھیں اور آئینے کے سامنے رکھ دیں تو آئینے میں وہ نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئینے میں نظر آئے گی نا۔ فرمایا اسی طرح جب دل آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے تو لوہے محفوظ پر جو لکھا ہوتا ہے وہ دل پر چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے پوچھا جاتا ہے، حضور میں کہاں ہوں؟ تو کہتے بتاتا ہوں، سر جھکایا بتا دی تم یہاں پر ہو۔ تو فرمائیے یہ روشن ضمیری کیا ہوتی ہے؟ یہ روشن ضمیری یہی ہوتی ہے، اصل چیز اس گناہوں کے خرمن کو جلانے کے لیے اللہ کی یاد کی چنگاری ہوتی ہے۔ جب یہ لگ جاتی ہے گناہ دل سے جلنا شروع ہوتے ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے وہ یہاں چمکنا شروع ہوتا ہے، جو یہاں چمکتا ہے گردن جھکا کر اسے دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو یہی وہ فلسفہ شریعت نے بیان کیا ہے، یہ لایانی باتیں نہیں ہے، اس کے پیچھے اجلہ محدثین اور اجلہ لوگوں کی باتیں موجود ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی یاد کی چنگاری، جب نماز کے لیے اٹھانا ہے نا، میں چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی عمل کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی عمل کیجئے گا کہ جب یاد آ جائے نا، اٹھ اٹھ اٹھ، یہ کام گناہ ہے، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، تو پھر کوشش کریں، بڑھنے کی کوشش کریں، اس کو صرف دل تک نہ رکھیں، تھوڑی کوشش کریں، بڑھے آگے. جب آپ بڑھیں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے آپ کس حسین وادی کی طرف جا رہے ہیں، اور کس آپ نے کوڑا کرکٹ والی گلی سے اپنی جان چھڑا لی ہے، اور کس مشک اور امبر سے معطر گلی کی طرف آپ جا رہے ہیں، جہاں پر آپ کو خوبصورت چہرے بھی نظر آئیں گے اور وہاں پر خوشبو بھی آپ کو نظر آئے گی. پھر آپ کہیں گے کہ واقعی میں اسلام جو ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ حقیقت ہے، یقیناً قرآن قرآن. اب آپ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں ہر بندہ عقل رکھتا ہے، اور قرآن کا جواب لانے والا کوئی نہیں ہے. جب اس وادی میں جائیں گے تو آپ کو جو باتیں آپ سنتے تھے نا بزرگوں سے، اس کا یقین ہونا آپ کو شروع ہو جائے گا کہ واقعی میں رب سے ملنا حق ہے، موت حق ہے، قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، اور ہم سے پچھلے جو صحابہ کرام علی رضوان گزرے ہیں، ان کا ایک وجود رہا ہے، انہوں نے ایک زندگی کی جو روش پیش کی ہے وہ ہماری ضرورت رہی ہے. پھر آپ حقیقت کی وادی کے اندر داخل ہو کر اس تصور کو اپنے سامنے چراغ جس طرح روشن ہوتا ہے، اس طرح اندھیرے میں ان کی یادوں کے چراغ کو روشن پائیں گے، اور اس راہ کو آپ پکڑیں گے. تو جہاں پر میں نے نماز کی بات کی ہے، ختم کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، جہاں میں نے نماز کی بات کی ہے، جہاں گناہوں سے اجتناب کی بات کی ہے، وہیں پر سب سے اہم چیز توکل ہے. ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے اور اس ملک کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ سلامت رہے گا. مالی زوال بھی ہے، بعض بدبختوں نے آپ نے دیکھا کہ امیجنا روڈ پر سنیوں کی دکانوں کو ٹارگٹ کیا اور وہاں پر اس کو جلایا، ان کے املاک کو، مسلمانوں کی املاک کو ختم کیا، خاص ایک فرقہ واریت کی فضا دینے کے لیے. تو وہاں پر کئی لوگ ہیں بیچارے جو اس کے اندر اس کی لپیٹ میں آئے، اور یقین ہر مسلمان کا دل ان سے مغموم ہے جو دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو ان کے لیے بہتر سے بہتر معاملات ان کے لیے فراہم فرمائے. لیکن اس حوالے سے ہم اللہ سے آزمائش کا سوال نہیں کرتے، ہم پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا. لیکن یہ ایک دنیا پر خطر رہا تو ہے، یہ ایک پر خطر رہا تو ہے، اس سے گزرنا بھی ہے، اور گزرنے کے لیے اگر ہمارے پاس اچھی فکر ہوگی، اچھے ذرائع ہوں گے، اور اس راہ کے اندر آنے والے جو مفاسد ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم اسلحہ سے لیس ہوں گے تو اس کا مقابلہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اور وہ واحد چیز اللہ کی یاد ہے، وہ چیز اللہ کی یاد کا دوام اور اپنی ناپائیداری، سمجھ رہے آپ، خود کی وجود کی ناپائیداری کہ میں تو ختم ہونے والا ہوں اور رہنے والا اللہ ہے، یہ تصور انسان کو ہر خطرے سے نکالتا ہے اور اس کے دل پر ڈھراز باندھتا ہے. اور یہ خام خواہ کی بات نہیں، حقیقت بھی انسان کے لیے یہی ہے، انسان اسی باتوں کا پانی دل پر گراتا ہے تو وہ چلتا رہتا ہے، اور اسی بات کو فراموش کرتا ہے تو گندگی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. میرے دوستو، اللہ کی یاد کے سبق کے اندر جو ہم نے بطور مشق اپنی زندگی کے اندر، اپنی خارجی زندگی کے اندر لانا ہے، جب ہم نے خدا کو قادر مطلق کہا ہے تو یہ تو دل کی بات تھی نا، اب اس کو عملی زندگی میں لانا ہے. عملی زندگی کے اندر خدا کے قادر مطلق کا تصور کیا ہوگا؟ توکل. کیا ہوگا؟ مل کر کہیں، کیا ہوگا؟ توکل. امام غزالی علیہ رحمت احیاء العلوم میں کہتے ہیں کہ جب توکل تیرے سامنے آ جائے اور توکل کی بات کو تو سمجھ لے اور وہ تجھے منکشف ہو جائے، تو تجھے پتا جب یقین ہو جائے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے، کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص آپ کو دیکھ کر منہ موڑ لے اور آپ ڈرو، او ہو یہ مجھ سے ناراض کر ہو گیا، یہ تو میرا بیڑا غرق کر دے گا. لیکن اگر آپ کے دل پر توکل کی بالادستی ہوئی، آپ نے کہا میرا رب نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ اس کی ناراضگی سے ناراض بھی نہیں ہوں گے، اس سے حسد بھی نہیں کریں گے. یہاں سے آپ کی اصلاح ہو رہی ہے اور معاشرے کے اندر سدھار بھی آ رہا ہے، معاشرے کے اندر سدھار بھی آ رہا ہے. ایک شخص آپ کی دکان سے سودا نہیں لے رہا ہے، دوسرے کی دکان سے سودا لے رہا ہے، آپ کی دکان سے سودا نہیں لے رہا ہے، دوسرے کی دکان سے سودا لے رہا ہے. اگر آپ کا یقین یہ ہے کہ رزق رازق یہ نہیں اللہ ہے، توکل آپ نے کیا، اعتماد کیا، تو پھر آپ مطمئن رہیں گے کہ رب نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے رزق عطا فرمائے گا، رزق وہ مجھے عطا فرمائے گا، اور اس پر آپ نے اعتماد کامل کیا، لیکن یہ مکمل سطح جو توکل کہہ رہی ہے یہ تو بہت بڑی سطح ہے، لیکن اس کے لیے چلنے کے لیے روزمرہ کے نجی معاملات، تھوڑی بڑی باتوں کے اندر ہم توکل کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، توکل کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اس کے ذریعے ہمارے عزائم اور فکر میں پختگی، اس سے بندہ میچور ہو جاتا ہے، متین ہو جاتا ہے، مدبر ہو جاتا ہے، اس سے بچکانا حرکتیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، بردباری آ جاتی ہے، رواداری آ جاتی ہے. یہ آتی کب ہے؟ جب اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے. اللہ پر اعتماد مل کر گئی ہے تو پھر کوئی غیر دیکھے نہ دیکھے، آئے نہ آئے، تو پھر بندے کی توجہ اپنے رب کی جانب رہتی ہے کہ مولا تو چاہے گا تو ملے گا، تو نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. یہ بندہ کے آنے نہ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم عموماً یوں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر حسد اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے میرا نام نہیں لیا، یا میں نے اتنی تقریریں کی ہیں میرے نام کے بینر نہیں لگے، میری تصویر آگے نہیں لگی. تو تھوڑی دیر کے اندر یہ سوچوں کہ اگر اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا اور اس دوست کے لیے وہ لکھا تھا، تو یہاں سے میری توحید مضبوط ہوئی، وہاں معاشرے سے غیبت اور حسد ختم ہو گیا اور بربادی ختم ہو گئی، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. ایک بات میں پھر لوٹ کر پیچھے آتا ہوں، توکل کا تعلق جہاں اعتماد سے ہے وہاں تقدیر سے بھی ہے، وہاں تقدیر سے بھی ہے. میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتے ہوئے چند الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں، جو وقت میرے پاس آخری بچ گیا ہے اس حوالے سے غور سے سنیے گا. غوث اعظم نے جب دیکھا، جو میں نے کئی تقریروں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ غوث اعظم نے جب یہ دیکھا کہ بغداد کی حالت خراب ہو رہی ہے، بالکل وہ کیفیت ہمارے ملک پر طاری ہو رہی ہے، اللہ محفوظ فرمائے، ادھر سے قبلہ اول کو فرنگی یہ وہ بنیادی باتیں میرے دوستو جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کے اندر ایک متین نہیں ہو سکتے. ایک سنجیدہ طبیعت، سنجیدگی بندے کے اندر فکر سے آتی ہے، سنجیدگی کسی عمل کا نام نہیں ہے. میں اگر منہ بند کر کے بیٹھا رہا ہوں آپ بولے بہت سنجیدہ ہے، یہ غلط بات ہے. سنجیدگی فکر کا نام ہے، سنجیدگی فکر کا نام ہے جو عادت کی طرف ابھارتی ہے. تو ہمارے نظریات کے اندر سنجیدگی کب آئے گی؟ جب ہم اس بات پر فکر رکھیں گے. غور سے سنیے، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں، غوث اعظم نے اپنے دور میں 470 ہجری آپ کی ولادت ہے، 561 ہجری آپ کا وصال ہے، تو اس عرصے میں جو آپ کے 91 سال جو آپ کی عمر شریفہ تھی، تو اس کے اندر آپ نے کئی اتار و چڑھاؤ دیکھے، بنو عباس سے کئی اتار و چڑھاؤ دیکھے، کئی بادشاہی، کئی سلطنتوں کا تختہ پلٹا ہے، ادھر سے قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ ہو چکا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ حملہ کر کے گویا کہ قبلہ اول کو آزادی دلائیں. غوث اعظم نے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. غوث اعظم نے اپنے غیرت مند مریدوں کو جمع کیا، توجہ میری طرف، 5-10 مریدوں کو، کتابوں میں آتا صرف 5 مرید آپ نے بلائے اور ان سے کہا تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو، لوگوں میں دین کی عظمت ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ جہاد کیا کریں گے، ان کو کیا یہ قبلہ اول کو تو جب ان کو خدا یاد ہوگا تو یہ قبلہ اول کو جانیں گے نا، ورنہ بیت المقدس کو تو ایک عمارت سمجھیں گے. اگر ان کو اللہ یاد رہے گا جب پتا چلے گا کہ کعبہ کیا ہے، انہیں خدا یاد ہوگا جب یہ سمجھیں گے کہ بیت قبلہ اول بیت المقدس کی قبضہ اور اس کی آزادی کا تصور کیا ہے، جب انہیں خدا یاد ہوگا جب یہ مسلمان اور یہودی میں فرق کریں گے نا، ورنہ سب کو انسان کہہ رہے ہوں گے. یہ جو کہتے ہیں نا یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ دفتر خدا کو بھول چکے ہیں، ایک جیسے سب نہیں ہوتے ہیں، اس میں درجے ہوا کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا سب صحیح ہے، یہ بھی خدا سے غافل ہے. جو یہ کہے کہ کچھ صحیح کچھ خراب، وہ خدا کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ سب صحیح نہیں ہو سکتے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، قرآن نے کہہ دیا حق اور باطل ہے، سب صحیح نہیں ہو سکتے. سب صحیح، اگر سب صحیح ہوتے تو حسین کون ہوتا؟ سب صحیح نہیں ہوتے ہیں، صحیح ایک طرف ہوتا ہے، باطل دوسرے طرف ہوتا ہے. تو لہذا یہ کہے سب صحیح ہوتے ہیں، وہ دراصل خود خدا سے غافل ہے. جسے خدا یاد ہے وہ سب کو صحیح نہیں کہتا، اس کی نظر میں جنت و دوزخ دونوں کا تصور ہوتا ہے، اس کے نزدیک حق اور باطل دونوں کا تصور ہوتا ہے، اخلاص و نفاق دونوں کا تصور ہوتا ہے، ایمان و کفر دونوں کا تصور ہوتا ہے. غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بلایا، توجہ چاہوں گا، اور پوچھا کہ تم دیکھ نہیں رہے لوگوں کے اندر ایمانی جذبے پھیکے پڑ رہے، تم نہیں دیکھ رہے لوگوں کے اندر غیرت ایمانی کمزور ہو رہی ہے، نمازوں کے لیے تو مسجدیں بھری ہوئی ہیں لیکن ان میں جذبہ شہادت ان کے اندر نہیں، ان میں جرت نہیں اللہ کی یاد کے لیے، یہ کیا ہو گیا ہے انہیں؟ غوث اعظم اپنے 5 مریدوں کو بٹھایا اور کہا سنو مریدوں نے کہا کہ حضور آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. اب غوث اعظم سے بڑا نبا آج بھی ہر سیاسی لیڈر یہ کہہ رہا امت زوال کے شکار ہے. میں نے کہا جنہوں نے پچھلی امت کو بچایا تھا ان کے عمل کو تو دیکھو, اور کس فکر سے امت کو بچایا تھا, آج ان کی فکر لے رہا ہو پھر امت بچ جائے گی, پھر امت بچ جائے گی. غوث اعظم سے پوچھا مریدوں نے کہ حضور آپ بتائیے نا اس بکھری ہوئی امت کو اکٹھا کیسے کریں, ان کے دلوں میں خدا کی یاد کی روح کو کیسے پھونکیں. فرمایا اچھا سنو میری بات, پہلی بات یہ سنو انہیں موت کے بارے میں بتاؤ, ایک نیکی سے اجر ملتا ہے یہ بتاؤ, یہ نیکی کرو گے اتنا ثواب ملے گا, یہ نیکی کرو گے اتنا ثواب ملے گا, یہ بتاؤ. اللہ کی یاد بتاؤ وہ اس زمن میں کہ موت آئے گی, پہلے بھی مر گئے تم بھی مرو گے, موت آئے گی, نیکی کرو گے ثواب ملے گا. دو تیسری چیز تقدیر پر یقین, کس پر؟ کیونکہ جب موت پر یقین ہوا تو خدا سے محبت آ گئی, جب خدا سے محبت آ گئی تو تقدیر کو خامخا سمجھ جائے گا وہ, اس لیے کہ تقدیر رب کا فیصلہ ہے, تقدیر رب کا فیصلہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جو رکھا ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ظالم, جب رب سے محبت آئی تو ظلم کا تصور ختم ہوا, ظلم کا خیال ختم ہوا, جب رب سے محبت آئی تو آیا کہ رب عادل ہے, تو جب رب عادل ہے تو کسی کو گاڑی ملی یہ بھی اس کا عدل ہے, اس کو سائیکل ملی یہ بھی اس کا عدل ہے. تو جب رب کو عادل سمجھ لے گا اور یقین کر لے گا تو یہ جو تفاوت ہے, یہ جو درجے کے اندر فرق ہے, اس میں وہ یقین کرے گا کہ یہ بندہ اسی کا مستحق تھا اس لیے رب نے اس کو یہ دیا ہے, میں اس کا مستحق تھا اس لیے رب نے مجھے یہ دیا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ یہ گاڑی کا جواب خدا کو دے گا, میں نے سائیکل کا جواب خدا کو دینا ہے. اور پھر دوسری بات یہ عرض کر دوں تقدیر کے حوالے سے, یہ نہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہم کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں, نہیں, اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے جو ہمیشہ سے جانتا ہے, ہمیشہ تک جانتا رہے گا. جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو پہلے بھی جانتا تھا, لیکن اظہار کب کیا؟ جب انسان کو بنایا. مثال کے طور پر میری اور آپ کی مورت جب بن دی گئی, بنا دی گئی, اور اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ میرا نام دنیا میں کیا ہوگا اور آپ کا نام دنیا میں کیا ہوگا, یہ ہے, لیکن اس کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب روح پھونک دی گئی ہمارے اندر, روح پھونک دی گئی ہمارے اندر, تو اللہ رب العالمین اس بات کو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ کب پیدا ہوگا, یہ کتنا کھائے گا, کیا کیا کرے گا, کتنی عمر آئے گی, کتنے معاملات طے کریں گے. تو ہم نے اپنی 50 سالہ زندگی, 25 سالہ زندگی, 75 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی کے اندر جو جو کرنا تھا ہم نے کرنا تھا اپنی مرضی سے, ہم نے کرنا تھا اپنی مرضی سے. مثال کے طور پر شیر کو آپ لے آئے, اس کو سمجھاؤں میں آپ کو, شیر لائے اس مجنے میں چھوڑ دیں, کہہ رہے نہیں یہ سب کی دزبوسی کرے گا. شیر لے آئے, سمجھ رہے میری بات آپ, اسد لائن شیر کو لا کر اس مجنے میں چھوڑ دیں, وہ کہہ نہیں نہیں اس کی رسی نہ کھولے پنجرا نہ کھولے, کہا نہیں نہیں کاٹے گا نہیں, کاٹے گا نہیں ہے. تو کہا کہ کیوں نہیں کاٹے گا, کہ یہ سب کی دزبوسی کرے گا. تو جب آپ نے یہ کہا کہ نہیں یہ لوگوں کو زخمی کرے گا, تو اس کے کرنے سے پہلے آپ جان گئے نا, وہ تو پنجرے میں بند ہے, توجہ ہے, وہ تو پنجرے میں بند ہے, ابھی پنجرا کھلا نہیں ہے, لیکن آپ اپنے زن سے جانتے ہیں اس کی عادت ایسی وہ لوگوں کو زخمی کرے گا لوگوں کو, لہذا کھولنا نہیں اس کو. کسی نے کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا, کھولے وہ میرے پھر تجھ پر ہی کھولتے ہیں اس کو کہ تمہیں یقین آ جائے گا, سمجھ رہے میری بات آپ. تو انسان بھی اپنے تجربے سے کسی ذات کے عمل اور حرکت کا مستقبل کے فعل کا علم رکھتا ہے. تو اللہ رب العالمین تو بدر جاؤنا, اللہ کا علم محسن نہیں, وہ یقینی علم ہے. تو جس طرح اللہ نے جس کی عمر 100 سال لکھی, تو اللہ کو یہ معلوم ہے کہ وہ 100 سال میں کیا کیا کرے گا, جس طرح شیر کی مثال میں نے دی ہے کیا کیا کرے گا. تو جس طرح اس ہال کے جو سپروائزر ہے انہوں نے پابندی لگا دی کہ لگا جی یہ پنجرا بند رہے گا, یہ میرا قانون ہے کہ پنجرا بند رہے گا, اس لیے کہ اگر یہ کھل گیا تو یہ لوگوں کو زخمی کرے گا. تو بلا تشبیہ اللہ رب العالمین جس طرح انسان اس درندے کو دیکھ کر یہ جان گیا کہ یہ لوگوں کو زخمی کرے گا, لہذا اس نے کہا کہ اس کو بند کر کے رکھیں, اس کو یہاں نہیں کھولنا ہے کہیں اور کھولنا ہے. تو بلا تشبیہ اللہ رب العالمین انسان کو یہ جانتا ہے, انسان کے بارے میں یہ جانتا اور علم رکھتا ہے, اور اسے علم ازلی ہے, لیکن اظہار کب کیا ہے؟ علم تو پہلے سے تھا کہ میں آدم کو بناؤں گا لیکن اظہار نہیں کیا. اظہار کب کیا, ظاہر کب کیا؟ جب حضرت آدم میں روح پھونک دی گئی. حضرت آدم میں روح پھونک دی گئی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آدمی, یہ فلاں شخص, اس کا نام دنیا میں یہ ہوگا, یہ اتنا, یہ کام کرے گا, یہ کام کرے گا, یہ کام کرے گا, لکھتے جاؤ فرشتو, یہ کام کرے گا. اب وہ لکھا گیا لکھا گیا لکھا گیا لکھا گیا. تقدیر بنائے قدر سے, کس سے؟ قدر. قدر کمانا ہوتا ہے اندازہ لینا, قدر کمانا ہوتا ہے اندازہ لینا, لیکن اللہ کے لیے اندازے کمانا نہیں کیا جاتا. اللہ نے جب انسان کو بنایا تو جان لیا کہ یہ کتنے سال زندہ رہے گا اس کی ساخت کے مطابق, یہ کیا کیا کرے گا اس کی طبیعت کے مطابق, یہ کیا کیا کرے گا اس کے مزاج کے مطابق, سب فرشتوں کو لکھوا دیا. تو یہ خدا نے لکھوا دیا, جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھوایا ہے, جو ہم نے, جس طرح اس ہال کے سپروائزر نے اس کو بند کرنے کا فتویٰ دیا کہ اس کو کھولنا نہیں ورنہ یہ زخمی ہو کرے گا, کیونکہ اس نے کھل کر یہ کرنا تھا اس لیے اس نے لکھوا دیا. یہ نہیں کہ اسے بند کر دیا, شاید یہ نکلتا تو کاٹتا نہیں, شاید نکلتا تو کسی کو زخمی نہ کرتا. تو بلا تشبیہ انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ رب العالمین نے اسے لکھ دیا ہے, جو انسان کرے گا وہی لکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا تھا وہی انسان کر رہا ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرق سمجھ رہے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ جانتا تھا تو اس کو لکھ دیا. تو ہم تقدیر کے ماتحت, یعنی لکھے ہوئے کے محتاج نہیں ہے, یعنی لکھے ہوئے کے پابند نہیں. لوگ کہتے نہیں تو قسمت میں لکھا تھا تو ہونا ہی تھا, اس میں میرا کیا قصور, یہ تو اللہ نے کروا دیا مجھ سے. نہیں, جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھ دیا گیا, جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہم نے کرنا, ایسا نہیں ہے. سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ پہلے سے اپنے علم سے جانا کہ اس شخص کو اگر گاڑی دے دی گئی تو یہ کیا فساد کرے گا, اس شخص کو پیسہ دے دیا گیا تو یہ کیا فساد کرے گا. لہذا اس سے رکھا جائے, اس کو دیا جائے, جس کو دیا گیا اس سے پوچھا جائے کہاں سے لایا تھا, اس سے پوچھا جائے کہاں خرچ کیا تھا, وہ اپنے بنگلے کا حساب دے گا یا اپنی جھونپڑی کا حساب دے گا. غوث آدم نے فرمایا تین چیزیں جب بندوں میں بیٹھ گئی تقدیر کے یقین سے حسد ختم ہو جاتا ہے, تقدیر پر یقین سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے, تقدیر پر یقین سے بے اعتدالی بے توازنی ختم ہو جاتی ہے. غوث آدم نے کہا کہ یہ تین فکریں لوگوں میں جمع کرو. پانچ بندے اٹھے آپ کے مرید, دو بصرہ چلے گئے, تین کسی اور علاقے میں چلے گئے, لوگوں کو مطمئن کرتے رہے, سمجھاتے رہے, چلتے چلتے پانچ سے پچاس ہو گئے, پچاس سے سو ہو گئے, سو سے دو سو ہو گئے, دو سو سے دو ہزار ہو گئے, اب اس دو ہزار سے دو لاکھ ہو گئے, دو لاکھ سے دو کروڑ ہو گئے. اب اس پانچ من, اس تین منشور کو اور ان تین نصاب زندگی کو ماننے والے چلے تو پانچ سے, اب پانچ کروڑ ہو گئے, تو اسی تین نصاب کو ماننے والے کا نام سلسلہ قادریہ ہو گیا. سلسلہ قادریہ آستانے کا نام نہیں, ایک تحریک کا نام ہے, ایک تحریک کا نام ہے, ایک تنظیم کا نام ہے. جس تنظیم کا منشور کیا ہے, موت کو یاد رکھو, اس تنظیم کا دوسرا منشور کیا ہے, نیکیوں میں اجر ہے, ثواب ہے, اس میں لذت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی کام کو غرض سے کرتا ہے, یا ملے اس وجہ سے کرتا ہے, یا ضرر ملے گا اس لیے چھوڑ دیتا ہے. تو کسی چیز کے ملنے سے اور کسی چیز کے ضرر سے چھوڑتا ہے. اس لیے فرمایا آپ نے بالکل عین نفسیات کا فیصلہ کیا, فرما کہو جو نیکیاں تم کرو گے دنیا میں بھی اجر ملے گا, آخرت میں اجر ملے گا. دو, تیسری چیز, ان میں اختلاف, مسلمانوں میں اختلاف ختم ہوگا تو اتحاد آئے گا, اور اختلاف 40 سیکشن سے ختم نہیں ہوگا, اختلاف تقدیر پر یقین رکھنے سے ختم ہوگا. تو غوث آدم نے ان تینوں کو بٹھایا اور جمع کیا, اسی کا نام سلسلہ قادریہ بنا. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں, سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں غوث آدم کے یہی مریدین تھے جنہوں نے جا کر فرنگیوں کے زمین قدموں کے نیچے سے زمینیں کھینچ لی, اور پھر الحمدللہ دوبارہ بیت المقدس جو ہے قبلہ اول مسلمانوں کو نصیب ہوا تھا. تو یہ ساری فکر آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے جہاں میں توکل کی بات کر رہا ہوں, غوث آدم کی زبان سے عرض کر رہا ہوں, انہیں کی کتاب کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں, جہاں میں تقدیر کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستوں, مطمئن ہونے کے لیے, آرام سے سونے کے لیے یہی فیصلہ ہے. تقدیر پر یقین ہوگا, تقدیر پر آپ کو یقین ہوگا تو آپ اچھے فیصلے کریں گے, آپ عادل سے فیصلے کریں گے, آپ انصاف سے فیصلے کریں گے. قیصر روم کا ایک قاصد ملنے کے لیے جب پہنچا حضرت عمر کو, مدینے پہنچتا ہے اس دور کے سپر پاور کا خاص خلیفہ, مسلمانوں کو اگر کہتا ہے کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ تمہارا بادشاہ کیا ہے, مسلمان کہتے ہیں ہم میں بادشاہ نہیں ہوتا, ہم میں امیر ہوتا ہے. تو کہا جی آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہاں آرام فرما رہے ہیں. اب وہ قیصر روم, رومیوں کی سب سے بڑی سلطنت, شام کی سرزمین سے لے کر ایک آدھا گویا کہ خطہ زمین اس کے قبضے کے اندر ہے. جب اس کا نائب مطلق آیا اور اس نے حضرت عمر پر ایک جائزہ لینے کے لیے ملاقات کرنا چاہیے کہ میں مزاج دیکھوں کہ مسلمان کی فتوحات کا راز کیا ہے, مسلمانوں کی ترقی کا راز کیا ہے, تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عمر ایک میدان کے اندر سر کے نیچے لاٹھی رکھ کے سو رہے ہیں. اور وہ جو لاٹھی تھی نا حضرت عمر کی, وہ عمر بن معروف و نہی المنکر کی تھی, اس لیے کہ بچے کو جب علی با یاد کرا, بچہ علی با یاد نہیں کرتا تو تھوڑی سی سرگنش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ علی با یاد کرے. تو آپ جو دین کی بات کرتے تو جو نہیں کرتا تو اس کو آپ نے اس کے لیے ڈنڈا رکھا تھا, عمر بن معروف و نہی المنکر, اس کو آپ سر کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں. اس شخص نے دور سے دیکھ کر کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو تین بر اعظموں پہ حکومت کر رہا ہے, یہ وہ شخص ہے جس کے نام سے قیصر روم کے, جس کا نام لیا جائے تو اس کے ایوان میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے. خبر آ جائے کہ مسلمان فاروقی لشکر آ رہا ہے تو جناب یہاں پر اس کی فوج کے اندر کھلبلی مچ جاتی ہے. لیکن یہ کیسا ہے جو تنہا سو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے سو رہا ہے کہ یہ عادل بادشاہ ہے, یہ عادل بادشاہ ہے, یہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں وحشت ہوتی ہے, جو عادل کرنے والا ہوتا ہے وہ پر اطمینان ہوتا ہے, وہ پر اطمینان ہوتا ہے. اور عادل بھی تقدیر پر ہے, عادل بھی توکل پر ہے. یہ تمام چیزیں تقدیر اور توکل کے سانچے سے نکلتی ہے. اور توکل پر میں آخری ایک جملہ پیش کر کے اس موضوع کو آنے والے درس کے لیے مؤخر کرتا ہوں, اس واضح کرنے کے لیے کہ توکل کیا چیز ہے. توکل کا معنی اعتماد ضرور ہے, اللہ پر اعتماد کرنا. توکل کا معنی بھروسہ کرنا ضرور ہے, لیکن توکل کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی جناب سے جو فائدہ پہنچانے کی چیزیں ہیں, کیونکہ نفع بھی خدا کی جانب سے ہے, ضرر بھی خدا کی جانب سے ہے. اب جو اللہ سے نفع لینا چاہتا ہے وہ کیسے لے گا؟ تو اللہ نے اس نفع کے اسباب بنائے ہیں, نفع کے بولے اسباب بنائے ہیں, اور ضرر اس کے بھی اسباب بنائے ہیں. ضرر پہنچے گا زہر سے, آگ سے, زہریلی چیزوں سے, کسی غیر حکمت عملی کام اگر کر لیا اس سے پہنچے گا, تو وہ اس کے پہنچنے کے اسباب ہے. اسی طرح نفع کے اسباب ہیں, نفع کے اسباب ہیں. اب توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل اسباب کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ جس قسم کی حاجت اپنے رب سے ہو, نفع کے اندر بھی تو حاجت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, ہزارہ صورتیں ہو سکتی ہیں, ہزارہ صورتیں نفع کے اندر حاجت کی بن سکتی ہیں, ہزارہ صورتیں ضرر کی بن سکتی ہے. لہذا بندے کا جو مطلب اپنے رب کے ساتھ ہے نفع میں, اب اس کا جو سبب خدا نے بنایا ہے اس کے قریب ہو جائے, اس کو استعمال میں لائے, اس سبب کو استعمال کرے. اب اس سے وہ نتیجہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا, اس پر خدا پر بھروسہ رکھے, یہ ہے توکل. لیکن وہ سبب کو اپنے لائے. مثال کے طور پر مجھے پیاس لگ گئی ہے, مجھے میں نے کہا نا نفع حاصل کرنے کے کئی حاجت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے. نفع کی حاجت کی پیاس بھی ہے نا, پانی مل جائے پیاس بجھ جائے. اب میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں, اعتماد کر رہا ہوں کہ میرا رب میری پیاس بجھائے گا, لیکن خدا نے اس نفع, اس میری حاجت براری کو اور اس میری حاجت کو پورا کرنے کے لیے, اور جو میں جس نفع کو اخذ کر رہا ہوں رب سے, اس کو خدا نے رکھا ہے پانی کے اندر. کس کے اندر رکھا ہے؟ بولے پانی کے اندر. اب میں پانی تو پی رہا ہوں, توکل کیا ہے؟ اسباب کو ترتیب دینا اور نتیجہ خدا پر چھوڑنا. اب میں پانی تو پی رہا ہوں لیکن اس نیت سے نہیں پی رہا کہ پانی ہی پیاس بجھا رہا ہے, اس نیت سے نہیں پی رہا. توکل کو سمجھیے, میں پانی تو پی رہا ہوں پیاس بجھانے کے لیے, اس لیے کہ پانی ہی ذریعہ سبب ہے پیاس بجھانے کا, ذریعہ اور سبب ہے پیاس بجھانے کا. لیکن توکل کیا ہے؟ یہ تو ضرور ہے کہ اسباب کو استعمال کر کے اس سبب پر جو نتیجہ مرتب ہوگا اس کو خدا کی طرف چھوڑنا ہے, لیکن اس کے باوجود اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑنا, یہ توکل تو ہے, لیکن آپ نے سبب کے بارے میں بھی غور کرنا ہے. پانی آپ پی رہے ہیں توحید کو مضبوط کرنے کے لیے, پانی آپ پی رہے ہیں تو یقینا آپ اللہ ہی سے نفع لے رہے ہیں, لیکن وہ نفع پانی کے اندر رکھا گیا ہے, تو پھر آپ نیت خدا ہی کی کریں گے. نیت خدا یعنی پانی آپ پی رہے ہیں لیکن یہ عقیدہ آپ کے دل میں ہوگا, مولا تجھ پر اعتماد ہے, تو چاہے گا تو یہ پیاس بجھائے گا, تو چاہے گا تو یہ بولے پیاس بجھائے گا. تو نہیں چاہے گا تو بالٹی در بالٹی بھی اگر بندہ پی لے اور جگ در جگ بھی پی لے تب بھی پیاس نہیں بجھ سکتی ہے. تو سبب کی حیثیت کو بھی ملحوظ رکھا اور خدا کے اعتماد کو بھی ملحوظ رکھا اور پھر سبب کو استعمال کیا. یہ ہے اصل متوکلین کہ سبب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑ دیا. سبب کو بیمار ہے, شوگر کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, ڈاکٹر کے پاس وہ جائے گا؟ نہیں جائے گا, گناہگار ہوگا. اس لیے کہ اس کے شفا کے لیے خدا نے جو اس توکل کا اعتماد یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے جو دوائیاں ادویات اس کی جو اس کی بنیادیں ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں اس کے ذریعے اس کو آراستہ کر کے جو ادویات تیار کی گئی ہیں اس سے وہ نفع حاصل کرے گا. لیکن کھاتے وقت وہ یہ کہے گا مولا تو اس میں شفا ڈال دے, مولا تو اس میں شفا ڈال دے, اللہ شافی اللہ کافی. اور وہ کھاتے وقت وہ یہ یقین عقیدہ رکھے گا کہ مولا تو چاہے گا تو یہ دوائی میرے لیے مؤثر بنے گی اور تو نہیں چاہے گا تو یہ دوائی میرے لیے مؤثر نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے توکل. یہ بندہ اپنی نجی زندگی کے اندر بٹھاتا ہے تو کھینچ کر دل خدا کی طرف ہی جاتا ہے اور ہر جہد سے جب خدا کی طرف جاتا ہے تو میں شروع سے یہی کہہ رہا تھا کہ اصل انسان کی بقا اسی میں ہے کہ اسے ہر حوالے سے خدا یاد رہے. اور خدا کو یاد رکھنے کی چیز بہترین ایکسرسائز جو ہے وہ توکل ہے. وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ توکل بندے کے اپنے مفاد کی چیزوں کے اندر ہے نا. ہم ناراض ہوتے ہیں کسی سے مفاد کے لیے لیکن اسی مفاد پر اعتماد خدا کی طرف لے جائے کہ مولا یہ کیا دے گا مجھے, دے گا تو, ہاں تو اگر اس سے دلوانا چاہے تو دلوا دے, نہ دلوانا چاہے تو نہ دلوائے. تو میری ناراضگی آپ سے تو نہ ہوئی, نہ میری امید آپ سے ہوئی, میری امید تو رب سے ہو گئی ہے. لہذا آپ تو محض ایک سبب تھے جس سے رب نے نہ چاہا تو نہ دلوایا, کسی اور طریقے سے دلوانا چاہا تو وہاں سے دلوا دیا. تو اس سے کہ رواداری پیدا ہوتی ہے, اس سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. مستقبل کی پلاننگ ہم بناتے ہیں, چارٹ ترتیب دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, ترسوں کیا ہوگا, لیکن مستقبل کے عزائم کو منتخب کرنے کے لیے اسباب تو ہم یقین رکھیں گے. گھر میں بارش آنے والی ہے تو کچھ چھت کو اس طرح کر دیجیے آپ کہ چھت مضبوط ہو جائے, لیکن اس میں بھی بندہ یہی اعتماد کرے کہ یقین یہ چیز حفاظت میں, اس نظریے, اس شک, اس کس کی حفاظت کے لیے یہ کالا قسم کا تارکول جو ہے یہ میں نے بچھا دیا ہے, یہ اس سبب بن رہا ہے اس قسم کی حاجت کو پورا کرنے کا. لیکن رب چاہے گا تو بارش اس کا پانی رک جائے گا, وہ نہیں چاہے گا تو پھر بھی آئے گا. یہ جملہ آپ نے ضرور بولنا ہے, یہ آخری جملہ آپ نے ضرور بولنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو توحید کو مکمل کرتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کو دیکھتے, یعنی جو ضرر دینے والی ہے, ضرر پہنچانے والی ہے, یا جس طرح کے بدفال بدشگنی جو لوگ نکالتے تھے, تو حضور نے ایک جملہ کہا جو بڑی مؤثر بات میرے آقا نے کہی ہے اور ہماری تربیت کے لیے ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے. سرکار جب کسی چیز کو دیکھتے جو ضرر دینے والی ہے تو اس سے متاثر نہ ہوتے بلکہ کہتے اللہم اے میرے اللہ, ابو داؤد کی حدیث ہے, لا یاتی الحسنات الا انت, کوئی بھلائی نہیں پہنچاتا تیرے سوا, ولا یرفع السیئات الا انت, کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا مگر جب تو چاہے, لا حول ولا قوت الا انت, کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے مگر تیرے سوا. تو یہ جملہ جو حضور کہہ رہے ہیں اس میں بندے کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے اور پھر اسے اپنا مسلمان ہونا بھی یاد رہتا ہے. جب خدا ہر جگہ پر یاد رہا اسے اپنے لیے اور خدا اس کو ہر اپنی زندگی کے شعبے میں یاد رہا تو اسے پھر اپنا مسلمان ہونا بھی یاد رہا, اسے تمام معاملات یاد رہے. یہ وہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے, فکر کو مضبوط کرنے کے لیے, ایمان کی خوشبو کو اپنے اندر پانے کے لیے میرے دوستو یہ بہت مؤثر بنتی ہے. اور یہ بات بھی سن لیجئے کہ جس طرح توکل کے اندر ہم شفا کے لیے ادویات کھاتے ہیں, مریض جس طرح دوائی کھاتا ہے, جس طرح مریض دوائی کھاتا ہے, تو یہ دوائی کو استعمال کرنا دراصل یہ توکل کا سبب تھا. تو یہ اللہ کے خلاف نہیں, جس طرح دوائی اور شفا کے اندر شفا کے حصول کے لیے ان دوائیوں کو استعمال کرنا جو سبب ہے توکل کے خلاف نہیں, اسی لیے اس طرح شفا کے لیے انبیاء اور اولیاء سے استفادہ کرنا یہ بھی توکل کے خلاف نہیں کیونکہ یہ بھی شفا کے اسباب میں سے ہیں. جس طرح دوائی اللہ کے اور ہمارے درمیان حجاب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو سبب ہے, اسی طرح اولیاء سے مدد اور نصرت لینا یہ ہمارے لیے اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ وہ بھی شفا کے سبب ہے. تو لہذا یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. جو بیچارے لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, وہ اسی طرح جاہل ہے جو کہتے علاج کرنا حرام ہے. جس طرح جو غالی آدمی کہہ رہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, ایاک نعبد ویاک نستعین, میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں, میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, تو دنیا اسے عقل مند کہے گی پاگل کہے گی؟ بولے تو جس طرح مریض کو علاج سے معطل کروانے والا شخص پاگل کہلاتا ہے, اسی طرح یا رسول اللہ مدد کو حرام کہنے والا شخص بھی پاگل کہلواتا ہے. اس لیے کہ وہاں پر اگر سبب ہے تو یہاں پر بھی سبب ہے, تاثیر خدا کی جانب سے آتی ہے, کبھی وہ بلائی سے ظاہر ہوتی ہے, کبھی مصطفیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے. تو لہذا وہ بھی بیچارے نفسیاتی مریض ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں, وہ بھی عقل کے مریض ہیں جو کہتے ہیں یا غوث اعظم المدد کہنا شرک ہے. تو لہذا یہ توکل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, یہ الگ بات ہے کہ وہ توحید کا نام تو لیتے ہیں لیکن توحید ایسی چیز نہیں ہے جو ڈائریکٹ سینے میں آ جائے, توحید ایسی چیز ہے جو ان بزرگوں کے سمجھانے سے سینے میں آتی ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے. یہ ہم نے فکری نشست رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنے اندر اللہ کی محبت کو کس طرح پیدا کر سکتے ہیں, اللہ کی یاد کو ہم اپنا امام کیسے بنا سکتے ہیں, اللہ ہی کی یاد کو ہم اپنی توجہ کا مرکز کیسے بنا سکتے ہیں, ہما وقت ہمیں اللہ ہی کی ذات یاد ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مشق کے طور پر اور ایک عملی ایکسرسائز کے طور پر میں نے قرآن و سنت کے یہ نظریہ بزرگوں کی کتابوں سے اٹھا کر پیش کیا ہے. اگر ہم اس چیز پر غور کریں گے تو جو اللہ کی یاد ہمیں آتی ہے نا اس میں دوام ہو جائے گا, اس میں لوڈ شیڈنگ پھر نہیں ہوگی, وہ دوام ہو جائے گا, اس میں دوام ہو جائے گا, اور وہ دوام ہی ہمارے ایمان کی بقا ہے, وہی ہماری دنیا و آخرت کی فلاح کا ضامن ہے. اسی کے ذریعے ہم دنیا بھی سوار سکتے ہیں, آخرت سوار سکتے ہیں. یہی وہ نتیجہ تھا جو میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ اندر کا ایمان باہر کیسے آ سکتا ہے. اندر کا ایمان باہر آئے گا توکل کے ذریعے, تقوی کے ذریعے, اللہ کی یاد کے ذریعے. اور اللہ کی یاد کس کے دوش پر آئے گی؟ وہ توکل کے دوش پر آئے گی. تو انشاءاللہ اسی موضوع کو مزید سمجھانے کے لیے آئندہ درس انشاءاللہ ہم اس کو موقوف رکھیں گے, اور آنے والے درس انشاءاللہ توکل کے تمام اسباب اور جس چیز کو ہم توکل کے خلاف سمجھتے ہیں اور توکل کے ہم نے نہ جانے اپنے نظریے سے اپنے ذہن سے کیا کیا معیار بنائے ہوئے ہیں جس سے بے شمار غلطیاں وابستہ ہوتی ہیں, بے شمار اسباب وابستہ ہوتے ہیں. تو شریعت ہمیں توکل کا کیا کانسیپٹ دیتا ہے, اللہ پر اعتماد کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کا ایک نظریہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسباب یا دنیا عالم اسباب ہے, اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا, یہ سبب ہے, یہ توکل ہے. جس طرح ایک صحابی نے کہا, جب صحابی نے حضور سے اللہ پر بھروسے کی بات کو سنا تو کہہ اٹھے, حضور اب میرا اونٹ میں جسے اپنے گھر کے باہر باندھتا ہوں, توجہ میری طرف, میرا اونٹ جسے میں اپنے گھر کے باہر باندھتا ہوں, یا رسول اللہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں رات کو اس کو باندھا نہ کروں, اس کی رسی کھول دوں اللہ پر, چھوڑ دوں اسے؟ یہ توکل ہے. حضور نے فرمایا نہیں. دیکھیے ہم کتنی غلطی اپنی زندگی میں کرے آتے ہیں اور کتنے لوگوں کو ہم تانا دیتے ہیں, ارے اس پہ تو اللہ, اسی کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, اسے اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. تو دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ کوئی خلائی لوگوں کے لیے نہیں ہے یا یہ کوئی اور مخلوق کے لیے نہیں, یہ بہت آسان باتیں ہیں, یہ ہم اپنی زندگی میں اتار سکتے ہیں. اگر یہ مشکل ہوتی تو اللہ ہمیں اس کے مکلف نہ کرتا, اللہ اس باتوں کو ہمیں اس کا پابند نہ کرتا. یہ بہت آسان باتیں ہیں جس کو ہم اپنی عملی دنیا میں لا سکتے ہیں, جو اس مثال سے آپ دیکھیں. کہنے لگے حضور آپ اللہ پر بھروسے اور اعتماد کی بات کرتے ہیں, میں آج سے اللہ پر ایسا بھروسہ کروں گا کہ میرا ایک اونٹ, اونٹ ہی تو اس دور میں سب سے بڑی جاگیر ہوا کرتی تھی, وہ اب میں درخت کے ساتھ باندھوں میں نہیں, اب میں اسے آزاد چھوڑ دوں گا, اللہ اس کی حفاظت کرے. حضور یہ میرا توکل کیسے ہوگا؟ سرکار نے فرمایا یہ کوئی توکل نہیں ہے. کیا فرمایا؟ یہ کوئی توکل نہیں ہے. کہوں پھر توکل کیا ہے؟ فرمایا تو رسی باندھ درخت سے اور حفاظت پر اعتماد کر خدا پر, رسی باندھ اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دے, کیونکہ حفاظت خدا کرے گا لیکن حفاظت کا سبب تو رسی باندھنا ہے نا, حفاظت کا سبب تو رسی باندھنا ہے نا. اب خدا حفاظت کیسے کرے گا؟ کیا ہم جس طرح لاٹھی لے کے کسی کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہ معنی حفاظت کا ہے؟ نہیں, اللہ نے ہر چیز کے اسباب بنائے ہیں. فرمایا حفاظت خدا کرے گا لیکن حفاظت کا سبب کیا ہے؟ کہ اس کی رسی کو درخت سے باندھے. تو فرمایا توکل یہ ہے کہ تو درخت سے رسی باندھ اور حفاظت پر اعتماد کر خدا پر، نتیجہ خدا پر چھوڑ دے، یہ ہے وہ توکل، یہ ہے وہ توکل. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہماری اس اعتبار سے اپنے فضل سے ہماری فکری تربیت فرمائے، اور ہماری نجی زندگیوں کے اندر جو ہمیں جو بڑھوتی کا جذبہ، ہمیں فاسٹ ہو جاتے ہیں نا کہ لاکھ روپے تو یہ 15 لاکھ ہوں گے کب، یہ 50 لاکھ ہوں گے کب، یہ سب بے ڈھنگی زندگی اور بے اعتدالی والی زندگی، یہ نفس کا پیروکار بن کے جب بندہ اس کا شیدائی ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی یاد کا غلبہ ہمارے دلوں میں پھیکا پڑتا ہے، اور اللہ کی یاد کا غلبہ مضبوط ہو جائے تو پھر بندہ کہے لاکھ 15 لاکھ ہونے ہوں گے، اللہ دے گا تو بالکل ہو جائیں گے، اور وہ نہیں دینا چاہے گا تو میں جتنے تیر مار لوں کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. یہ بہت آسان بات ہے، اس پر صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم آگ سے بچنے پر یقین رکھتے ہیں، زہر سے بچنے پر یقین رکھتے ہیں، سانپ پر بچنے پر یقین رکھتے ہیں، گھر کے دروازے کو بند کر کے حفاظت پر یقین رکھتے ہیں، ویسا کچھ یقین اللہ کے بارے میں رکھیں. کتنا ہم نے سانپ سے ہم ڈرتے نہیں، یہ کاٹ لے گا تو مر جائیں گے، اور دروازہ نہیں بند کر دیا تو چور آ جائے گا. تو جتنا توکل ہم نے سانپ پر اور ان پر اعتماد کیا ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ خدا کے لیے کریں. تو ہم نے سانپوں کی محبت تو دل میں بٹھا لی ہے، لیکن خدا کی محبت دل میں نہیں بٹھائی. تو خدا کی محبت جب آئے گی، جب ہم اس فکر کو آگے بڑھائیں گے، اس فکر کو مل کر کے آگے بڑھائیں گے. تو انشاءاللہ اس مشق کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں. اس چنگاری کو بجھنے نہیں دینا ہے انشاءاللہ. نفس کی اس باتوں کے محاسبے کے لیے اصل علاج اللہ رب العالمین کی یاد کا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے کہ درس تعلیم و تربیت کے اندر جو آج یہ فکر ہم نے پیش کی ہے، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے جن مضامین سے ہم نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین اس کی برکات کو ہمیں نصیب فرمائے. اب مل کر کہیں گے اگر زندگی رہی تو، ہاں اگر اللہ نے ہماری زندگی رکھی تو آئندہ درس میں پھر ملاقات ہوگی. کس نے رکھی؟ مل کر رکھا ہے. کس نے رکھی؟ ہاں اللہ نے اگر زندگی رکھی تو انشاءاللہ پھر ملاقات آئندہ درس میں ہوگی، ورنہ نہیں رکھی تو اللہ پر بھروسہ ہے میدان محشر ملاقات ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ذات پر توکل کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.